السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن سن به الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. المبشرین بالجنہ، اشرح مبشرہ پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور الحمد للہ اللہ سے ہم نے دعا مانگ کے اس پروگرام کو شروع کیا تھا. اب جو دو اشرح مبشرہ رہ گئے ہیں، آج کے ہم اپنی اس آخری سٹنگ کے اندر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. جو اگلے اشرح مبشرہ کے صحابی ہیں وہ ہیں ابو عبیدہ عامر ابن جراح. ابو عبیدہ عامر ابن جراح، انہوں نے تقریباً 28 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ابو عبیدہ عامر کے لیے آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گڈ لکنگ صحابی تھے. ان چند صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، کیونکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت اٹریکٹیو صحابہ تھے. تو ابو عبیدہ عامر ابن جراح کے لیے بھی آتا ہے کہ بہت گڈ لکنگ صحابی تھے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ صحابی رسول تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شروع کے ایمان لانے والوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی دے دی. تو یقیناً ہمارا ایمان بھی، اور ہم جانتے تھے کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. اور یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر مل جاتی ہیں، یعنی فزیکل خوبصورتی اور اخلاق، تو ایک انسان کی شخصیت کو اٹریکٹیو بنانے میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو حسن دیا ہے، اور ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے مجھے حسن نہیں دیا. اس لیے کہ ہر عورت اپنی ماں سے پوچھے آپ کیسے ہیں، تو آپ کی ماں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کتنی پیاری ہیں اپنی ماں کی نظر میں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے فیچرز اتنے خوبصورت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت مند جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت مند جو ہے وہ ناک نقشہ دیا ہے، تو اپنے اخلاق کے ساتھ اس کو کپلڈ کریں. آپ کی پرسنالٹی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چار چاند انشاءاللہ لگا دیں گے. اور یاد رکھیں کہ ایسا انسان جس کی خوبصورتی اخلاقی طور پر بھی اچھی ہو اور جسمانی طور پر بھی صاف ستھرا رہتا ہو، ایسا انسان جو ہے وہ پریزنٹ پرسنالٹی بن جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. آپ کو بھی اگر کوئی ایسا انسان پسند ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے آپ کی جو ملاقات ہے وہ پرولونگ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی شخص یا کوئی انسان بہت پسند ہے. چلے بچے بیٹھے تو بچے فوراً سمجھ جائیں گے، بچوں کے فیوریٹ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا فیوریٹ اسپورٹس مین ہوتے ہیں. پتا چلا آپ کہیں کھانے پر گئے اور آپ کے بچے کو ان کی پسند کی کوئی ایکٹر یا ان کی پسند کی کوئی مثال کے طور پر پینٹر یا ان کی پسند کی کوئی بھی ڈاکٹر جو ان کو پسند ہے، جو تھوڑی فیمس پرسنالٹی ہے سیلیبریٹی کی کیٹیگری میں آتی ہے، ان کو وہ اس ہوٹل میں اس ریسٹورینٹ میں اس جگہ پر مل جاتی ہیں. تو آپ کے بچے کیا کہتے ہیں، میں ذرا مل کر آ جاؤں، میں جلدی سے ان کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں. اور پھر آپ مثال کے طور پر اپنے آپ کو زیم کریں نا، بچے وہی کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے تھے. مجھے کوئی اپنا سیلیبریٹی مل جائے کہ جس سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہی ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس سوال کوئی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں. حالانکہ سوال کوئی نہیں ہے، صرف آپ اپنا ون ٹو ون ریلیشن شپ جو ہے وہ تھوڑا سا پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پرسنالٹی اگر آپ کی اٹریکٹیو ہوتی ہے تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ کی بات سننا پسند کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. ابو عبیدہ عامر ابن جراح کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی پریزنٹ پرسنالٹی کے مالک تھے، اس لیے لوگ جو تھے ان کو اپنی کمیونٹی میں بہت پسند کیا کرتے تھے. ان کا اپنا جو اصل نام تھا وہ عامر تھا، لیکن ان کو ابو عبیدہ کہہ کر پکارا جاتا تھا. ان کے والد جن کا نام عبداللہ آتا ہے، یہ عبداللہ جو تھے ان کے والد، یہ ایمان نہیں لا سکے تھے. کامنلی ابو عبیدہ ابن جراح کو عامر کے نام سے نہیں یاد کیا گیا، حالانکہ ان کا اوریجنل نام عامر تھا، لیکن ان کو بس جو پرومیننٹ ان کا نام رہا، ان کی کنیت رہی ابو عبیدہ، اس سے یہ جانے پہچانے جاتے تھے. لیکن پورا نام اشرح مبشرہ، کیونکہ الحمد للہ ہم نے ان سیٹنگ سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. اب سے یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کو شاید اشرح مبشرہ کے نام سے چار نام یاد رہتے ہوں گے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین.
لیکن الحمدللہ اب جب آپ نے سن لیا، اب آپ نے پڑھ لیا، آپ کے کان سے اتنی مرتبہ یہ نام جو ہیں گزر گئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ نام یاد رہیں گے. تو یہ نام جب آپ یاد رکھیں اشرم و بشرم میں، تو صرف ابو عبیدہ یاد نہیں رکھیں، صرف عامر یاد نہیں رکھیں، پورا نام یاد رکھیں، ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ عنہ، یہ ان کا پورا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لقب دیا ہوا تھا، امین هذه الامه. امین کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ ورڈی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا جو قریش کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا، صادق اور امین. امانت رکھنے میں جو تھے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ وردی تھے، جو بات کہتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولا کرتے تھے، لوگ آپ کے مشوروں پر، آپ کی نصیحتوں پر ٹرسٹ کیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو جو لقب دیا ہوا تھا وہ تھا امین هذه الامه، یعنی میری امت کے ٹرسٹ وردی انسان، میری امت کے وہ انسان جن پر بھروسہ اور توکل کیا جا سکتا ہے. اب جب ہم ایک صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات سنتے ہیں تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ، یا یہ اس طرح کا سوال نہ اٹھے کہ کیا اللہ کے رسول نے اگر ابو عبیدہ کو امین و هذه الامه کہا تو کیا نعوذ باللہ باقی سارے صحابہ ٹرسٹ وردی نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے کبھی ذہن میں ایسا سوال آ جائے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. یا ہو سکتا ہے آپ کے بچے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ اگر ان کو کہا گیا کہ یہ ٹرسٹ وردی تھے تو کیا باقی صحابہ ٹرسٹ وردی نہیں تھے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جہاں اللہ کے رسول نے کسی ایک صحابی کی کریکٹرسٹک کو پرومیننٹ کیا، وہ صرف اس لیے کیا کہ ان کی کردار کی وہ چیز ہائی لائٹ کرنا اللہ کے رسول چاہ رہے تھے. اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہوتا تھا کہ اگر ایک کو اپلفٹ کیا جا رہا ہے تو دوسرے کو ضرور ڈیگریڈ کیا جائے گا. یہ ہماری جو کمزور انسانوں کی ٹینڈنسی ہے کہ جب ہم کسی ایک کی تعریف کرتے ہیں تو برابر بیٹھا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ شاید ڈیفینیٹلی میرا جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ انسلٹ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ کسی ایک کی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو جو ہے وہ نگیٹ کر کے دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. اپنے دل کو کھلا رکھیں. مسلمانوں نے یہ اصول اگر رسول اللہ سے سیکھ لیا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پیٹی باتوں پر ناراض نہیں ہوا کریں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابی کی کوئی ایک صفت بتایا کرتے تھے تو اس کا مطلب صرف ان صحابی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا تھا، کسی دوسرے کو خدا نخواستہ نگیج کرنا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ایک کریڈینشیل جو تھا ابو عبیدہ کا یہ بیان کیا. اس کی مثال میں بہت معمولی سے دے رہی ہوں اور آئی ایم شیور آپ کو فلک کرے گی. مثال کے طور پر آپ ساس ہیں اور آپ کی دو بہویں ہیں. آپ کی ایک بہو جو ہے وہ مثال کے طور پر بریانی پکاتے ہیں، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ایک بہو نے کل قورمہ پکایا تھا، آپ کو تعریف کرنا یاد نہیں رہا یا کوئی وجہ ہو گئی. آپ ساس بیٹھی ہیں اور آپ نے اپنی جس بہو نے بریانی پکائی اس کی تعریف کی کہ تم نے بریانی بہت اچھی پکائی. آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر آپ دوسری بہو ہوں گی تو آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ اس کی تو تعریف کرتی ہے، ان کی فیوریٹ ہے، میری تعریف بھی نہیں کی، میں نے کل اتنی محنت سے قورمہ خود بنایا تھا اور پیکٹ کا بھی نہیں تھا، میں نے خود ہی بنایا تھا. مثال کے طور پر یہ چیز اپنے اندر سے اگر ہم نکال دیں گے تو ہمارے اندر بہت سی پازیٹیوٹی بھر سکتی ہے. اور یاد رکھیے جب انسان کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکلتی ہے تو انسان بڑے بڑے دنیا کے کام کرتا ہے، انسان کی سوچ پیور ہو جاتی ہے، انسان کی جو ہے ایفرٹس وہ فریش ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر سٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے، سارے کا سارا کا امپیکٹ آتا ہے پازیٹیوٹی کا. تو اپنے اندر سے یہ نیگیٹیوٹی نکالتے ہیں. جب کسی کی تعریف ہو تو کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ تعریف کرنے والا اگر اس کی تعریف کر رہا ہے تو مجھے نگیٹ کر رہا ہے. اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی ایک خوبصورت چیز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے. ابو عبیدہ عامر ابن جراح کے لیے آدھا ہے کہ انہوں نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی. عہد کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا معاملہ بہت یونیک رہا تھا، اس لیے کہ عہد کے معاملے میں ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو تھے وہ ہارے تھے. ابو عبیدہ بھی ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، رسول اللہ کو مشرکین سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. ہم جانتے ہیں کہ عہد کے بیٹل فیلڈ میں، عہد کے غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیکس میں، آپ کے رخسار میں، آپ کے جو آرمر کے رنگس تھے وہ چلے گئے تھے. ابو عبیدہ ابن عامر وہ صحابی تھے جنہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ وہ رنگس باہر نکالے تھے. اب اس وقت سرجیکل انسٹرومینٹس تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت اتنے زیادہ اکوپمنٹس تو نہیں تھے، اتنی فائن میڈیسن تو نہیں تھی، لیکن اب وہ نکالنا بھی فوراً تھا اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ خون جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائع ہو رہا تھا. تو وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ کی چیکس میں سے، آپ کے رخسار میں سے آرمر کے رنگس نکالے تھے وہ ابو عبیدہ عامر ابن جراح تھے. اور انہوں نے اپنے دانتوں کی مدد سے بہت احتیاط کے ساتھ رسول اللہ کی چیکس میں سے ان رنگز کو نکالا. ان رنگز کو نکالنے میں ابو عبیدہ کے اپنے دو دانت ٹوٹ گئے تھے. اس کے لیے آتا ہے کہ پھر یہ زندگی میں غیر مطلب اب اس وقت تو ڈینٹسٹری اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں تھی نا کہ وہ جاتے ڈینٹسٹ کے پاس اور فوراً جو ہے وہ ڈینچرز لگوا لیتے یا دانت لگوا لیتے. تو ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کے دانت وہ دو ٹوٹے تو اس کے بعد سے ان کی اسپیچ میں تھوڑی سی کلیئرٹی ایک دم سے فیل نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہوتا ہے کہ دو دانت آپ کے سامنے سے نکل جائیں تو آپ کا جو سامنے ویکیوم ڈیولپ ہوتا ہے جو اسپیس آتا ہے اس سے کبھی کبھی الفاظ جو ہے وہ سلپ کر جاتے ہیں. بہرحال اس موقع پر ان کے جو دو دانت تھے وہ شہید ہوئے تھے, وہ ٹوٹے تھے. بدر کے موقع پر ابو عبیدہ کے لیے آتا ہے کہ ابو عبیدہ کے ہاتھوں سے ان کے اپنے والد عبداللہ کا قتل ہوا. ابو عبیدہ آپ امیجن کریں کہ بدر کا موقع تھا, پہلی جنگ تھی, اور ان کے والد عبداللہ جو تھے وہ ابھی مشرک تھے, اور ابو عبیدہ کے جو والد تھے وہ گھوم گھوم کر آ رہے تھے اور اپنے بیٹے کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. تو یہ اپنے آپ کو مستقل بچا رہے تھے اور یہ مستقل اپنے باپ کو اوائڈ کر رہے تھے کہ کہیں مجھے اپنی تلوار ان کے اوپر نہ اٹھانی پڑے, چاہے وہ ڈیفینس میں اٹھانی پڑے. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں مستقل اپنے والد کو اوائڈ کر رہا تھا کہ کہیں وہ میرے ہاتھ سے کسی قسم کے نقصان کا شکار نہ ہو جائیں, لیکن ان کے والد باز نہیں آئے اور وہ بار بار آ کر پیچھے سے اپنے بیٹے کے اوپر حملہ کرتے رہے. آخر ابو عبیدہ نے اپنے والد کو اوور کم کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میری بالکل بھی انٹینشن نہیں تھی کہ اپنے والد کو ایگزیکیوٹ کروں, اپنے والد کا قتل کروں, لیکن میرے اپنے ڈیفینس میں میرے سے اپنے ہاتھوں سے میرے والد کا قتل ہو گیا. ابو عبیدہ کے والد کے لیے آتا ہے کہ ابو عبیدہ کے والد بہت زیادہ اسلام لانے سے پہلے ان سے محبت کیا کرتے تھے. جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے. ابو عبیدہ عامر ابن جراح مشہور تھے اس بات کے لیے بچپن سے کہ ان کے والد ان کے ساتھ بہت پیمپرنگ کرتے ہیں, ان کا بہت خیال رکھتے ہیں, ان کو بہت اچھی اسکلس ان کے والد نے سکھائی ہوئی تھی. ان کے والد کے لیے آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ابو عبیدہ صرف 5 سال کے تھے تو ان کے والد نے اپنے بیٹے کو 2 آبجیکٹ سے کسی چیز کو اسمیش کرنا سکھایا. مطلب یہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت اتنی ہی چھوٹی ایج سے شروع کر دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو 5 سال کے بچے سے ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جس مرض ہماری چوائس کے اسکول میں ہم ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کوالیفائی کر جائے گا, اور ہم یہ کام شروع کرتے ہیں اس کے بچے کی تقریباً 2.5 سال کی عمر سے. دا مومنٹ بچہ جو ہے وہ بولنے کا ایک جملہ شروع کرتا ہے, بےچارے کے خیال بھی پیمپر بھی نہیں اترا ہوگا, ہم اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹیوشن سینٹر میں, کسی ٹیچر کے پاس, کسی ٹیوٹر کے پاس, کسی پریپریشن سینٹر میں, کسی اسکول کے ایگزامینیشن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ لوگ بھی اپنے بچوں کو گروم کیا کرتے تھے اور بچپن سے گروم کیا کرتے تھے, لیکن یہ اپنے بچوں کو بہت اوور آل امپیکٹ میں گروم کیا کرتے تھے تاکہ ان کی پرسنالٹی ڈے ون سے ایک بہترین طریقے پہ بہترین کنڈکٹ پر ڈیولپ ہونا شروع ہو. تو ابو عبیدہ کے والد کے لیے آتا ہے کہ جب ابو عبیدہ 5 سال کے تھے تو ان کے والد نے ان کو 2 آبجیکٹس کو لے کر اسمیش کرنا سکھایا. پھر ان کے والد نے 6 سال کی عمر میں ان کو جو بڑے جانور ہوتے ہیں, جو ہیوی اینیملز ہوتے ہیں, ان کو پل کرنا سکھایا. 6 سال سے 7 سال کی عمر میں ہی ابو عبیدہ کو ان کے والد نے اسپیئر پھینکنا سکھا دیا تھا کہ کس طرح سے اسپیئر جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے. 8 سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کو آرچری سکھائی, تیر اندازی سکھانا شروع کر دیا. آپ امیجن کریں آپ کا بچہ 8 سال کا, ہم اس کو بالکل بیبی بنا کر رکھتے ہیں 2 سال کا, لیکن یہ 8 سال کا بچہ جو ہے یہ کتنے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں اور آرٹس اور اسکلس سیکھ رہا ہے. اس کے بعد ان کے والد نے ان کو پہلے کیسے آرچری کیسے سکھائی, ایسے نہیں کہ بس ہاتھ میں جو ہے وہ کمان پکڑا دی اور کہا کہ چلو تم اب بوئنگ ایرو سے شوٹ کرو. اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو ان کے والد نے ان کو سکھائی. پہلے ان کے والد نے ان کو ایم لینا سکھایا اسٹیشنری آبجیکٹ کا, مثال کے طور پر ایک آبجیکٹ اپنی جگہ پر اسٹل ہے تو آپ نے اس کو کیسے ایم کرنا ہے, آپ نے کیسے اس کو نشانہ بنانا ہے. پھر 10 سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کو سکھایا کہ اگر یہ کسی جانور پر بیٹھے ہو جو دوڑ رہا ہو تب یہ کیسے نشانہ لیں گے, تب یہ کیسے ایم کریں گے. اور اس کے بعد ان کے لیے آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ان کو سکھایا گیا کہ اگر آبجیکٹ موو کر رہا ہو تو آپ اس کو کیسے ایم کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شارپ اسکل سکھائی جا رہی ہیں. آرچری پسندیدہ ہے, مستحب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ اور آرچری دونوں کے سیکھنے کی طرف جو ہے وہ بہت انکریجمنٹ کی ہے. سوئمنگ کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی اور اب آپ کو آج آرچری کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی بھی مل رہی ہے. آرچری کرنے والا جو انسان ہوتا ہے, سوئمنگ کرنے والے کے اندر فزیکل اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے. سوئمنگ کرنے والا انسان جو ہے وہ ورک آؤٹ, کیونکہ سوئمنگ سے اچھا ورک آؤٹ کوئی نہیں ہے. سوئمنگ کرنے والا انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جسمانی طور پر اسٹرینتھ ایسی آتی ہے اور اس کے سینسز شارپ ہوتے ہیں. آرچری کرنے والے کے لیے آتا ہے کہ اس کی انٹلیکٹ شارپ ہوتی ہے. بیکاز دیکھیں آپ ایم کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن, آپ کی آئی سائٹ, آپ کے کان, آپ کے سارے نروس, آپ کے ریسپانسز, یہ سب انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اندر شارپنیس آتی ہے ایک دم سے. آپ کا آبجیکٹ کیسا ہے, اسٹیشنری ہے تو آپ نے کیسے ایم کرنا ہے. آپ موو کر رہے ہیں اور آپ کا آبجیکٹ اسٹیشنری ہے تو آپ نے کیسے ایم کرنا ہے. آپ اسٹیشنری اور آپ کا آبجیکٹ موو کر رہا ہے تو آپ نے کیسے ایم کرنا ہے. تو یہ ان کے والد نے ان کو سارے آرٹ سکھا دیے تھے اور یہ 12 سال کی عمر میں ایک پرفیکٹ آرچر بن گئے تھے, بہترین طریقے سے ایم کیا کرتے تھے. اور ان کے والد کیونکہ خود محنت کرنے والے انسان تھے, ٹف گائے, ہی واز اے ٹف گائے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ایسے ہی بنایا اور بیٹے سے محبت بہت کرتے تھے. تو انہوں نے شروع سے بیٹے کی گرومنگ کرنا شروع کر دی تھی. اسی لیے ابو عبیدہ ابن جراح کے لیے آتا ہے کہ ایکسٹریملی اسکلڈ تھے, بہت زیادہ ان کے اندر وہ خوبیاں تھیں جو ان کے اندر خوبیاں جو تھیں وہ باقی صحابہ میں کم نظر آتی تھیں. بہت شارپ تھے, بہت زیادہ اچھا ڈیسیزن لے لیا کرتے تھے. ان کے والد نے ان سے بہت محبت کا اظہار کیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی. لیکن جب مومنٹ ہی ایکسیپٹڈ اسلام, جس وقت انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا قبول کیا, جس وقت انہوں نے ابو بکر کے انویٹیشن کے اوپر اس بات کا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رسول اللہ کے پاس جا کر اسلام کو قبول کر لوں گا, اور پھر انہوں نے آ کر اپنے خاندان کے اندر اپنے فیت کو ڈکلیئر کر دیا, اسی دن سے کہتے ہیں کہ میرے والد میرے دشمن ہو گئے تھے, میرے والد نے مجھ سے نفرت شروع کر دی تھی. اور پھر اسی نفرت کا امپیکٹ تھا کہ بدر کے موقع میں بیٹا جو تھا وہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اور والد ان کے عبداللہ جو تھے وہ قریش کی فوج میں تھے. اور نہ صرف یہ صرف مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے بلکہ یہ ون ٹو ون جا کے اپنے بیٹے کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. اس لیے بھی ان کے اندر غصہ بہت زیادہ تھا کہ بیٹے نے میری اتنی محبت کے باوجود جو ہے وہ میری بات نہیں مانی. ابو عبیدہ اور اس چیز کے اندر یعنی اسی مقابلے کے اندر آپ کو بتایا کہ ابو عبیدہ سے اپنے والد کا قتل ہوا تھا. ابو عبیدہ کے لیے آتا ہے کہ بہت ہی ایکٹیو اور شارپ نوجوان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کو گیج کر لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی یہ خاص لیڈرشپ سکلز تھیں کہ آپ ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے استعمال کیا کرتے تھے. آپ پہچان جایا کرتے تھے کہ کس انسان میں کیا خوبی ہے, کس انسان کا سکل سیٹ کیسا ہے کہ جو وہ اس کو بھی فائدہ دے گا اور اس کے انوائرمنٹ کو بھی فائدہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سکل سیٹ پہچانتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ابو عبیدہ عامر ابن جراح کا بھی بہترین استعمال کیا اور ان کو بھی اللہ کے رسول جو ہیں وہ انہی کی سکلز کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر ابو عبیدہ کے اندر جو آپ جس کو آپ کہتے ہیں نا آج کے زبان میں فرینزک سکلز, فرینزک سکلز کا سنا ہے نا آپ نے, جیسے یہ جو آپ کے ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے نا کہ وہ پہچان لیں کہ کس وقت اگر ایک انسیڈنٹ اس جگہ پر ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ مثال کے طور پر مرڈرر کس جگہ پر تھا, مرڈر کس پوائنٹ پر ہوا, کیا ہوا ہوگا کہ اس کے آس پاس کے حالات کیا چیز جو ہے وہ ٹریگر کر رہے ہیں. تو ابو عبیدہ کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ کسی جگہ پر جہاں پر مشرکین کا ٹینٹ لگا ہوتا تھا یہ اس جگہ پر جا کر صرف اس جگہ کو دیکھ کر خالی جگہ کو, مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے نا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اگر ایک قافلہ قریش کا مکہ سے چل رہا ہے اور وہ مدینہ پہنچے گا تو وہ بیچ میں کئی جگہ پڑاؤ کرتا تھا, بیچ میں کئی جگہ کیمپنگ کرتا تھا. تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے استعمال کیا کہ یہ جب جہاں سے قریش کی کوئی فوج یا کسی بھی دشمن کی فوج اٹھ کر جاتی تھی اس پڑاؤ کی جگہ پر جا کر یہ انویسٹیگیشن کیا کرتے تھے, اور وہاں جا کر یہ صرف وہاں کی قدموں کے نشان اور امپریشنز کو دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر کتنے لوگ جو ہیں ان کی فوج مسلمانوں کی طرف آ رہی ہے. یہ اس چیز کو بھی پہچان جایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنے جانور ہیں. نہ صرف یہ پہچانتے تھے کہ ان کے پاس کتنے جانور ہیں, یہ پہچان جاتے تھے کہ ان کے پاس کون سے جانور ہیں, اونٹ زیادہ ہیں یا گھوڑے زیادہ ہیں, یا ان کے پاس میول زیادہ ہیں یا اسٹیلین زیادہ ہیں. یہ بھی پہچان جایا کرتے تھے کہ ان میں سے کتنے جانور ہوں جن پر سامان لگا ہوا ہے. اور یہ سب کیسے پہچان رہے ہیں, صرف فوٹ پرنٹس کے ایکسپریشنز کے ساتھ, کتنا وزن جو ہے وہ جانور کے پاؤں کا جو ہے اس کی بوجھ کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ پہچان جایا کرتے تھے کہ کتنے جانور ان کے پاس ایسے ہیں جن کے اوپر وزن لگا ہوا ہے, کتنے جانور ان کے پاس ایسے ہیں جن کے اوپر وزن نہیں ہے جو کہ ایسے ہی ان کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ ساری ایکسپرٹیز ابو عبیدہ ابن جراح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے استعمال کی. ابو عبیدہ کے لیے آتا ہے کہ ابو عبیدہ نے دونوں ہجرت میں شرکت کی, پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس میں بھی یہ شامل تھے اور دوسری ہجرت میں بھی ابو عبیدہ جو تھے اس میں انہوں نے حصہ لیا. ان کے لیے آتا ہے کہ جب بدر میں ان کے ہاتھ سے ان کے اپنے والد کا قتل ہو گیا تھا تو یہ بہت زیادہ ندامت کا شکار ہوتے تھے, بہت زیادہ ریگریٹ کیا کرتے تھے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیت نازل کی, اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اسی تسلی کے ساتھ نازل ہوئی کہ ابو عبیدہ نے جو کام کیا ہے اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی, آپ کا عمل بالکل ٹھیک تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو بدر کا موقع تھا, جو پہلی جنگ ہوئی تھی, جو پہلا معرکہ ہوا تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں, اس میں خاندان کے افراد آمنے سامنے تھے. کسی کا بیٹا مسلمانوں میں شامل تھا تو باپ جو تھا وہ مشرکین میں تھا, کسی کا چچا جو تھا وہ مسلمانوں میں شامل تھا تو بھتیجا مشرکین میں تھا. اور یہ صرف اور صرف فزیکل ایک دوسرے کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی, یہ اعصاب کی جنگ تھی. اس لیے کہ آپ کے سامنے امیجن کریں کہ آپ کا اپنا بھائی کھڑا ہو اور آپ کو اس کے اوپر تلوار چلانی پڑے صرف اس لیے کہ اب یہ آپ کے دین میں آپ کا ساتھی نہیں ہے. اور یہ اسلام کا اصول ہے, اسلام آپ کو جس رشتے میں اس کلمے کے تھرو بانڈ کرتا ہے, اس کلمے کے تھرو جو آپ کو باندھتا ہے, وہ آپ کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے. ہم سب یہاں آتے ہیں, میں آپ میں سے ہارڈلی کسی کو جانتی ہوں, ہارڈلی شاید چہروں سے جانتی ہوں, بہت کم لوگ ہیں جن کو میں کافی کسی حد تک جانتی ہوں, ورنہ آپ لوگوں کو میں ہارڈلی جانتی ہوں. آپ مجھے دیکھتے ہیں, میں آپ کو دیکھتی ہوں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارا 9 دن کا سفر تھا, آج ہم اس کے جو ہے وہ اینڈ پر, اس کے ایج پر پہنچ گئے ہیں, اللہ اس کو قبول کرے. میں آپ کے بارے میں بہت کم جانتی ہوں, اتنی ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا, لیکن امیجن کریں کہ اگر کہیں پر بھی, اینڈ آئی ایم ڈیڈ شیور, اگر میں آپ کو کہیں پر بھی آج سے 1 مہینے کے بعد, 15 مہینے کے بعد کسی سیٹنگ میں ملوں گی, تو آپ مجھے اتنی محبت سے آ کے ملیں گے جتنی محبت سے آپ مجھے یہاں آ کے ملتے ہیں, ایسا ہی ہوگا. اور اگر میں اور آپ 6 مہینے بعد بھی ملیں گے, اور اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا اور اللہ کی اجازت اور توفیق ہوئی, تو ہمارا اگر 1 سال کے بعد دوبارہ بھی آپس میں ملاقات کا معاملہ ہوا, تو ہم اسی محبت سے ملیں گے. کیا رشتہ ہے ہمارے درمیان میں, کیا ایموشنز ہیں ہمارے درمیان؟ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن ہے آپ کا اور میرا ریلیشن, اللہ ہے میرا اور آپ کا ریلیشن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا اور میرا ریلیشن, شریعت ہے آپ کا اور میرا ریلیشن, اور کچھ نہیں ہے. اور آپ میں سے جو لوگ اس طرح کے لوگوں سے جڑے ہوتے ہیں, جو دین پہ کام کرتے ہیں, آپ محسوس کرتی ہوں گی کہ یہ ملنا اور یہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بالکل سیلف لیس ہوتا ہے. آپ کسی غرض کے بغیر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حقیقت میں کوئی اور رشتہ درمیان میں نہیں ہے. آپ اپنی ماں سے تو کئی ریزنز کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں, آپ اپنی اولاد سے کئی ریزنز کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں, آپ اپنے شوہر سے کئی ریزنز کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا یہ دین کا رشتہ ہے, اس میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے دونوں اینڈ سے, جو ان کو جوڑ کر رکھتا ہے. ظاہر طور پر آپ اپنی اما کو یہ کہیں, اما میں صرف آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, آئی پرسنلی تھنک تھوڑا سا کروڈ ہو جائے گا. کیوں؟ آپ اپنی امی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتی ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے امی سے محبت کرو تو آپ کرتی ہیں, یا آپ کی امی کے کچھ احسان آپ کے اوپر بھی ہیں, آپ اس کو ایڈمٹ بھی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ تو ماں سے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں صرف آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. نہیں, ماں سے تو آپ کو محبت کرنی ہے. اگر آپ کی فطرت سلامت ہے تو آپ کی پولائٹ ورڈ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ کے لیے کوئی فیور کرتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں. ماں نے تو آپ کے ساتھ اتنے فیور کیے کہ آپ تھینک یو بول کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کی تو فطرت میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ مجھے ماں سے محبت کرنی ہے, اس لیے کہ ورنہ میں ماں کی محبت کا اور ماں کی قربانی کا حق ادا ہی نہیں کر سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو رشتے دیے ہیں, ان کو تو ہم نے اللہ کی نعمت سمجھ کے شکر گزاری کے اینڈ سے بھی ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن جو آپ اور میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے درمیان میں اور کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کے ذریعے جوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے سکھا دی کہ اب ان کی رشتے داریاں اصل میں قرآن کے ساتھ ہیں. جو قرآن کے ساتھ چلنے والے ہوں گے ان کے ساتھ محبتیں اٹیچ ہوں گی, جو قرآن اور رسول اللہ کو اہمیت دینے والے ہوں گے ان کی وجہ سے قربانیاں ہوں گی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے کی, بھائی بھائی بننے کی, بھائیوں کے لیے قربانی دینے کی, مواخات کا معاملہ کرنے کی اتنی امپورٹینس بتائی, تب مسلمانوں کے دل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی. اس لیے کہ جو رشتے دار اپنے پیچھے مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے, جو مشرکین کی شکل میں تھے, ان کی جدائی برداشت کرنا آسان نہیں تھا, مشکل تھا, لیکن مسلمانوں نے اس قربانی کو بہت احسن طریقے سے کیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا تھا, اللہ نے ویکیوم نہیں چھوڑا تھا. اگر ایک بھائی مکہ میں رہ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مواخات کے اندر ایک اور بھائی دے دیا تھا. اگر مثال کے طور پہ بیوی ہجرت کر کے آ گئی تھی اور شوہر اب تک جو تھا وہ کافر تھا, تو وہ اس کی نکاح سے نکل گئی, تو اللہ نے ان کو نیا شوہر مسلمان کی شکل میں دے دیا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو تھے سی کے اوپر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ نے نازل کی ابو عبیدہ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. ابو عبیدہ کے لیے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل سکلز ان کے اندر تھیں. ایک مرتبہ مدینہ میں عیسائیوں کا ایک گروہ جو تھا وہ نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا, یعنی کہ کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے, اور انہوں نے کچھ تھوڑا بہت اللہ کے رسول سے وہاں پر چیزوں کو سیکھا بھی. پھر انہوں نے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو, کسی صحابی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں علم دے, تاکہ وہ ہماری تربیت کرے, تاکہ وہ ہمیں رولنگز بتائے, تاکہ وہ ہمارے ڈیسیزنس میں جج بن جائے. یہ معاملہ جو ڈیلیگیشن سے میٹنگ تھی رسول اللہ کی, یہ فجر کے بعد کسی موقع کے اوپر ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی اس سیٹنگ میں موجود تھے. جب ان عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں آپ کو شام میں انشاءاللہ ایک ایسے مضبوط آدمی کو آپ کے حوالے کر دوں گا جو کہ میری امت کا ٹرسٹ وردی انسان ہے. انہوں نے کہا, یعنی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت تو آپ چلے جائیں, میں شام میں آپ کے حوالے جو ہے اپنی امت کا ٹرسٹ وردی انسان کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ کو ان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں شام کو اپنی امت کا سب سے ٹرسٹ وردی بندہ آپ کے حوالے کروں گا, تو کہتے ہیں کہ مجھے انٹرسٹ ہوا اور میری خواہش ہوئی کہ یہ آنر مجھے ملے. اس لیے نہیں کہ مجھے ریسپانسبلٹی لینے کا, یہ پوسٹ لینے کا شوق تھا کہ میں جو ہوں نجران جا کے وہاں کے لوگوں کے لیے ڈیسیزنس کروں, وہاں کا جج بن جاؤں, وہاں کے لوگوں کو رولنگ دوں. کہتے ہیں اس لیے نہیں, کہتے ہیں اس لیے کہ اگر میرے اندر یہ صفات ہوئی تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوگا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اب شام میں ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا جو بہت ہی میری امت کا ٹرسٹ وردی انسان ہوگا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن میں ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور میں نے کوشش کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی جگہ ملے. ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان عیسائیوں کے ساتھ جو تھے وہ بیٹھ گئے. اب جب اللہ کے رسول ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بہت قریب بیٹھنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے رسول کی نظر میں رہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں دیکھا, پھر اپنے بائیں دیکھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی گردن سیدھی کرنا شروع کر دی تاکہ رسول اللہ مجھے دیکھ لیں اور مجھے بتا دیں, مجھے ایڈریس کریں کہ عمر میں تمہیں بھیج رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو عبیدہ عامر کہاں ہے. ان کو بتایا گیا کہ وہ ابھی جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کو بلایا گیا اور ابو عبیدہ عامر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجنے کا فیصلہ کیا. یعنی ابو عبیدہ عامر کو یہاں پر ٹرسٹ وردی انسان, امین الحادی الامہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائیوں کی طرف جو تھا وہ بھیجا اور ان کو نصیحت کی. ابو عبیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انصاف کا معاملہ کرنا, فیئر ڈیسیزنز کرنا, یعنی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا, خیر کی تعلیم دینا, اور یاد رکھنا میں نے تم کو اپنی امت کا ٹرسٹ وردی انسان کہا ہے, میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے, میں نے تمہیں کنسیڈر کیا ہے ایک قابل اعتماد انسان کے طور پر, میرا اعتماد مت توڑنا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے ابو عبیدہ عامر ابن جراح کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا. اور آپ کو کئی موقع پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر صحابی یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابی کی اس صفت کو پرومیننٹ بھی رکھا اور ان کی اس صفت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو لوگوں کی طرف جو ہے وہ اپوائنٹ کیا, وہ لوگ جو کہ ابھی دین کی طرف آنا چاہ رہے تھے. ابو عبیدہ کے لیے آتا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت جو ٹرسٹ وردی ہونے کی تھی وہ اس لیے بھی تھی کہ ان کے اندر ایک پروگریشن کی صفت تھی. پروگریشن یوں سمجھ لیں ان کے اندر آگے بڑھنے کی صفت تھی. یہ لوگوں کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ نہیں کیا کرتے تھے. جیسے حضرت عمر ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر کا جو غصہ تھا وہ ان کی جرت کی وجہ سے کمپنسیٹ کرتا تھا. آپ کو یہ چیزیں اندازہ ہوگی کہ جو انسان میں کوئی ایک خوبی ہوتی ہے پرومیننٹ والی, وہ اس کی باقی خوبیوں کے اوپر بھی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پڑھا, ان کی پرومیننٹ خوبی تھی ان کی حیا. اس حیا کی وجہ سے ان کے اندر جو تھی وہ نرمی تھی, اس حیا کی وجہ سے ان کے اندر جو تھی وہ ہمبلنیس تھی, اس حیا کی وجہ سے ان کے اندر جو تھی جنروسٹی تھی. یہی حیا تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا, جس خالق نے مجھے اتنا نوازا ہے میری حیا کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس خالق کی مخلوق پر خرچ کروں. تو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی آپ کی باقی ساری کریکٹرسٹکس پر امپیکٹ کرتی ہے. اسی طرح سے مثال کے طور پر حضرت عمر کے لیے جب ہم نے دیکھا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ حضرت عمر کے اندر جو مین چیز تھی وہ ان کا انصاف کرنے کی صفت تھی, اور انصاف کرنے کی صفت ہی ان کو نرمی کی طرف لے کر جاتی تھی, انصاف کرنے کی صفت ہی ان کے اندر جرات لے کر آتی تھی, انصاف کرنے کی صفت ہی فوراً ان کو منکرات کے خلاف کھڑا کرنے کی ہمت دلاتی تھی. ابو عبیدہ کی جو مین صفت آتی ہے وہ ٹرسٹ وردی ہونا آتی ہے, اور ٹرسٹ وردی ہونے کی صفت ان کے اندر یہ ڈیویلپ کرتی تھی کہ یہ لوگوں کے اوپر بھی توکل کیا کرتے تھے, کس طرح سے لوگوں سے امید رکھا کرتے تھے, جلدی لوگوں سے بدظن نہیں ہوتے تھے, اسی لیے لوگوں کو ٹائم دیا کرتے تھے. تو ان کے اندر پروگریشن موجود تھا کہ یہ لوگوں کو تھوڑا سا لی وے دے دیا کرتے تھے, لوگوں کو تھوڑی سی گنجائش دے دیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجران بھیجا جہاں کے لوگ جو تھے وہ میجورٹی کرسچینٹی پر تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ ابو عبیدہ اگر ان میں سے کوئی کم عمل بھی کرے گا, اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ آگے بڑھنے میں دیر بھی لگائے گا, تو ابو عبیدہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے, بلکہ ان میں پروگریشن ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی ان کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں گے. تو انہوں نے عیسائیوں کو اسلام کی بہت دعوت دی, اور ابو عبیدہ نے نجران کے علاوہ بھی کئی علاقوں میں جا کر عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. اسی لیے اللہ کے رسول نے اسی حکمت کے ساتھ ان کو پہچانتے ہوئے ان کو نجران بھیجا تھا. آپ کو ہر عشرہ مبشرہ میں کوئی نہ کوئی ایک خوبی پرومیننٹ نظر آئے گی. آپ کو میرا کام کیا ہے کہ ہم ان کی ہر ایک خوبی کا کچھ پرسینٹیج اپنی پرسنالٹی میں لانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی. جیسے جب سب سے پہلی مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عشرہ مبشرہ کے نام سنے تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑھنے پڑھانے میں اور ڈسکشنز کرنے میں اور اپنا قرآن حفظ کرنے میں مصروف تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اچانک سے بیٹھے ہوئے کہنا شروع کر دیا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, اور پھر آپ نے سب کے نام لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پہلی مرتبہ تمام صحابہ کی نالج میں یہ نام رکھے تھے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ان کے اندر وہ صفات ہیں جو باقیوں کو اپنے اندر ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اسلام کو جو انسان حق جان لیتا ہے, ایمان رکھیں, وہ اپنے اندر ان صفات کو لانے کی کوشش کرتا ہے. ان عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ وہاں سے شروع کریں, بجائے اس کے کہ ہم بیچ بیچ میں سے شروع کریں, ٹارگیٹ دیں اپنے آپ کو کہ مثال کے طور پر اگر میں نے آج سے شروع کرنا ہے, جولائی کا مہینہ ہے, ہر آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو الگ الگ ٹارگیٹ دے سکتا ہے, میں تو ایک رفلی بتا رہی ہوں. اگر آپ کے پاس 10 عشرہ مبشرہ ہیں تو 10 مہینے تو کم سے کم اپنے آپ کو دیں کہ آپ ان کی ایک ایک صفت کو اپنے اندر کسی پرسنٹیج میں لانے کی کوشش کریں گے, اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی سابق مونل اولون کی کیٹیگری میں ہو جو 10 کی 10 صفات کو ایک مہینے میں اپنے اندر لے کر آ جائے. اللہ سے دعا کریں, لیکن انسان اپنے آپ کو ایک اپروچیبل ٹارگیٹ دیتا ہے جس کو وہ اچیو کر سکے. آپ بہت زیادہ اوور ایمبیشیس ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو اگر 10 صحابہ ہیں اور 10 میجر صفات ہیں تو ان 10 میجر صفات کے لیے اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو 10 مہینے دیجیے. ابو بکر سے اگر بات شروع کریں گے تو وہ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, دا آئیڈیل تھنگ از ٹو ٹاک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو میں نے اس وقت بھی مینشن کی تھی, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. حضرت ابو بکر نے دین کا علم آنے کے بعد, اور جتنا دین کا علم آیا, حضرت ابو بکر نے ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت کوئی فقیہ نہیں بن گئے تھے, کوئی اسکالر, کوئی شیخ اور کوئی قاری اور کوئی امام نہیں بن گئے تھے, بس اتنا علم آیا تھا کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور اس ایک اللہ نے جس رسول کو بھیجا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے, اس کو آخری رسول سمجھنا. یہ انفارمیشن تھی, اور اس انفارمیشن کو لے کر ابو بکر نے سب سے پہلے اپنے 5 فٹ کے 6 فٹ کے جسم پر نافذ کیا, اس کے بعد فوراً سب سے پہلے اپنے دوستوں کے اندر نکلے. اس لیے ابو بکر صدیق جو تھے وہ مکہ کے جائنٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر آ گئے تھے. ادھر علم حاصل کیا, ادھر اپنے دوستوں پر امپیکٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کے پاس نالج آئے تو پہلی چیز خواتین ہونے کے حوالے سے آپ کے خاندان, اور ینگ بچیاں ہونے کے حوالے سے آپ کے دوست. اپنے دوستوں تک اس میسج کو پہنچانا یہ آپ کا اور میرا کام ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں آپ کے دوست سب کے سب جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوں گے وہ غلط کام بھی کر رہے ہوں گے, اس لیے کہ ہم بھی تو غلط کام کرتے ہیں. جب آپ کے دوست غلط کام کرتے ہیں, اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ خاموشی سے ان کی شکل دیکھتے رہیں, آپ کہیں گے ہاں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے, میں کسی کو کہہ کے بری کیوں بنوں, میں کسی کو کچھ نہیں کہتی, بلا وجہ جو ہے وہ مجھے ننجا یا مجھے جو ہے وہ مولانی کہنا شروع کر دیں گی, یا مجھے کہنا شروع کر دیں گی کہ فنڈامنٹلسٹ ہو گئی ہے, یا یا مجھے کہنا شروع کر دیں گے مثال کے طور پہ کوئی بھی نام جو آپ کے ذہن میں آج کل کی ٹرمینالوجی کے حساب سے آتا ہے. جب آپ کے دوست غلط کام کریں, جب آپ کے خاندان والے غلط کام کریں, میں دونوں کیٹیگریز کو ایڈریس کر رہی ہوں, جو یہاں پر ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں وہ بھی اور جو میرڈ خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی, ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب آپ کے ارد گرد لوگ غلط کام کریں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کو بتا دیں کہ ان کی غلطی کیا ہے. آج کی ڈیفینیشن دوستی کی کیا ہے, بیسٹ فرینڈ کون ہوتا ہے, جو آپ کو آپ کے اچھے کاموں پر بھی اپریشیٹ کرے اور آپ کے برے کاموں پر بھی اپریشیٹ کرے. آپ بیسٹ فرینڈ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو ہر وقت سمجھاتی رہتی ہے دادی اماں بن کے, آپ کہتے ہیں کیا یہ بیسٹ فرینڈ ہے کہ دادی اماں ہے, دادی اماں سمجھاتی ہیں سب. آج کی ڈیفینیشن تو یہی ہے, ہر وہ آپ کا دوست آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ آپ کو سپورٹ کریں, آپ جو کام جس وقت کرنے کو کہیں وہ آپ کو ساتھی بن جائے. آج کی ڈیفینیشن میں تو بیسٹ فرینڈ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسٹ فرینڈ کی ڈیفینیشن کیا دی ہے, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہو اور آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائیں اور آئینہ آپ کو کالک کو ہٹا کر دکھا دے, ایسا ممکن ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا نا. آپ کے چہرے پر جو بھی ہوگا آئینہ آپ کو دکھا دے گا. ہاں دکھاتا کیسے ہے؟ خاموشی کے ساتھ. اس سے ایک بہت بڑا سبب ملتا ہے, جب آپ اپنے دوستوں کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کریں تو اپنے انداز کو بہت نرم رکھیں, اپنے لہجے کو بہت سافٹ رکھیں. جب کسی کی غلطی پن پوائنٹ کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کے دل کے ساتھ اپنی زبان کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے, پہلے اس کے ایموشنز کو ٹچ کرنا ہوتا ہے. آپ ظاہر طور پہ آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی ہیں, آئینہ تو سچ بولتا ہے نا, اب آئینے میں سے امیجن کریں آواز آ رہی ہے ہائے موٹی کیسی ہو, کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا, کتنا برا لگے گا. کبھی آئینے میں سے آواز آئی ایسی؟ آئینہ صرف چھپ کر کے آپ کو آپ کی حقیقت دکھا دیتا ہے. اسی آئینے سے سیکھیں جو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا اللہ کے رسول کے ایک ایک جملے میں حکمت ہے کہ آپ جب کسی کی غلطی پن پوائنٹ کریں تو بہت حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اس کو پن پوائنٹ کرنا. لیکن اگر آپ نے حضرت ابو بکر علی کوالٹی اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کی اصلاح کرنی ہوگی, آپ کو اپنے دوستوں تک وہ سب پہنچانا ہوگا جو آپ تک پہنچ گیا ہے. آپ نے ان 9 دنوں میں جو سیکھا آپ اپنے دوستوں کو اپنے سامنے ویژولاز کر لیں, اپنے رشتے داروں کو اپنے سامنے ویژولاز کر لیں اور دیکھ لیں کہ اللہ میری مدد کر, میں ان تک اس کا ایک بیسک ایسنس بس پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ ان کے دلوں کے اندر سے ایک سیڈ جو ہے وہ ایک سیڈ لنگ, ایک چھوٹا سا پودا جو ہے اللہ کی محبت کا نکلا ہے اور اللہ آپ کی زبان میں اثر دے گا. یاد رکھیں جو خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے, کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو ابو عبیدہ عامر ابن جراح کے لیے آتا ہے کہ ان کے بہت سی صفات جو تھیں ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو اگزیکٹلی ویسے استعمال کیا جس کے لیے یہ کیپیبل تھے. ابو عبیدہ کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومنز کی جو جنگ ہوئی تھی, جو غزوہ ہوا تھا, اس میں بھی استعمال کیا تھا اور اس میں یہ رومنز کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت پرومیننٹ پرسنالٹی تھے. وہ جنگ جس کے اندر رومن جو آئے تھے وہ تقریباً 2.5 لاکھ تھے اور جو مسلمان تھے وہ صرف 40,000 کے قریب تھے, لیکن کیونکہ ان کا ٹرسٹ اللہ کے اوپر تھا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کو, بغیر نقصان کے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لوٹا دیا تھا. اور اس میں ابو عبیدہ کا بہت بڑا جو تھا وہ رول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ٹرسٹ کیا کرتے تھے. قبیلہ طالبہ کے لوگ مدینہ کے قریب رہتے تھے اور یہ قبیلہ طالبہ کے لوگ جو تھے یہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شکایت ملتی رہتی تھی یا ان کی شکایت ملتی رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ابو عبیدہ سے کہا کہ عبیدہ تم جا کر ان کا معاملہ صحیح کرو. ابو عبیدہ نے جا کر ان کو سمجھایا, وہ نہیں سمجھے تو ابو عبیدہ نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے وہ اس کے بعد سے دوبارہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں ہوئی. 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفارمیشن میں آیا کہ قبیلہ قضاعہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص کو ایک فوج کے ساتھ ان کی طرف بھیجا. پھر وہاں سے ان کا میسج آیا کہ مجھے اور زیادہ مجاہدین چاہیے. پھر اللہ کے رسول نے ابو عبیدہ کو کچھ گروپ کے ساتھ جو تھا وہ بھیجا تھا اور اس کے بعد یہ دونوں جو تھے ان کو شکست دے کر واپس آئے تھے. 8 ہجری میں ابو عبیدہ کا لشکر جو تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی انفارمیشن لینے کے لیے بھیجا, کہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ شاید قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ 8 ہجری وہی سال تھا جس میں فتح مکہ ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بلڈ شیڈ کے مکہ جو تھا وہ توفتن فتح کی شکل میں دے دیا تھا. جو صلح حدیبیہ ہوا تھا آپ سب کو معلوم ہے, جو ٹریٹی ہوا تھا بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے, اس میں جو معاہدہ جو ٹریٹی سائن ہوا تھا اس میں مسلمانوں کی طرف سے ایک گواہ جو تھے وہ ابو عبیدہ ابن جراح تھے. پڑھے لکھے تھے, لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اس لیے ان کے سگنیچر اس معاہدے کے اوپر اس ٹریٹی کے اوپر کیے گئے تھے. کئی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے اور آپ کے ساتھ خاص طور پر بہت سے اوقات میں رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے کیونکہ ان کی امیدیں وابستہ تھیں, اللہ پر توکل ان کا مضبوط تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خیر کے اتنے راستے دکھائے. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کی کوششوں کا پھل فوراً نکلا کرتا تھا. توکل بہت مضبوط تھا, ان کو عمل کی تیزی بہت ہوتی تھی, ڈیلے نہیں کیا کرتے تھے, جب سنتے تھے تو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اور جو انسان اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے, یاد رکھیں جو آپ میں سے جڑے ہوئے ہیں آپ اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھ رہے ہوں گے اور ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے, جو انسان اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ علم کے ساتھ ساتھ اس کو عقل کی نعمت بھی دے دیتا ہے. آپ کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے, آپ بہت کنفیوزڈ پرسنالٹی نہیں رہتے کہ یہ کروں کہ یہ کروں, یہ کروں یا یہ کروں. آپ 11th آر تک آخری لمحے تک یہ نہیں سوچتے رہتے کہ میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے. جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے اللہ اس کی عقل کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مومن بہت فار سائٹڈ ہوتا ہے. مومن جو ہے وہ آج کی پلاننگ صرف نہیں کرتا, صرف کل کی پلاننگ نہیں کرتا, شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا, لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. آج سے 10 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں عمل میں, آج سے 5 سال کے بعد میں اپنے آپ کو تقویٰ میں کہاں دیکھنا چاہتی ہوں, آج سے 15 سال کے بعد میں کیا چاہوں گی کہ میری اولاد جو ہے وہ میرے سامنے کس پوسچر میں, کس بولیے میں, کس اخلاق میں اور کس کریڈیبلٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. مومن فار سائٹڈ ہوتا ہے, دور تک سوچتا ہے. اور اسی لیے جو لوگ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں ان کی سمجھ میں وہ بات آسانی سے آ جاتی ہے جو میجورٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. کیوں حضرت عمر نے اس انسان کو سن کر ایک دم سے پریشانی کا اظہار کیا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لیں. قرآن میں کیوں بار بار آتا ہے قلیل ما تشکرون, بہت کم جو شکر ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ بہت کم ہے جو اس کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں, بہت کم ہے جو اس کتاب کو اپنے عمل میں نافذ کرتے ہیں, بہت کم ہے جو اس کتاب کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں, بہت کم ہے جن کی زندگیوں کا محور یہ کتاب ہے. اللہ نہ کرے کہ جس طرح رمضان مکمل ہو رہا ہے اسی طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ قرآن کا جو کھلنا ہے یہ بند ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں قرآن کو کھولنے کا انیشیل منتھ بن جائے, اور اللہ ہمیں باقی سال میں بھی اس قرآن سے جڑنے والا بنائے. تو ابو عبیدہ کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی کا نور دیا ہوا تھا اور بہت مشکل مسائل کا حل سولوشن آسانی سے نکال لیا کرتے تھے. ان کی اس خوبی کو بہت پرومیننٹلی سیرت میں دیکھا گیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ میں یہ چیز جو تھی فکر کی باعث بن گئی تھی کہ اب کون اللہ کے رسول کے بعد امیر ہوگا اس امت کا, کون خلیفہ بنے گا. اور ہم جانتے ہیں سیرت کا سارا واقعہ کہ مختلف لوگوں نے مختلف پرسنالٹیز کو پروپوز کیا تھا. جیسے انصاری صحابی جو تھے سارے وہ کہہ رہے تھے کہ جو امیر ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کو یہ مقام ملنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا کر نہیں گئے تھے لیکن ہنٹس دے کر گئے تھے. اس موقع پر ابو عبیدہ عامر ابن جراح کی فراست اور عقل اور انٹلیکٹ کیسے سامنے آتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ کے انتقال کے بعد ثقیفہ بن بنی ساعدہ میں صحابہ اکٹھے ہوئے کہ اپنا خلیفہ اپوائنٹ کریں, تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو پہلے انسان آئے وہاں کھڑے ہو کر کہ ہم کس کو اپنا خلیفہ بنائے, کہتے ہیں میرے ذہن میں سب سے پہلے ابو عبیدہ عامر ابن جراح آئے. اور اس کی وجہ حضرت عمر کیا بتایا کرتے تھے کہ میرے ذہن میں ابو عبیدہ اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ابو عبیدہ کو امین الامہ کہا تھا, یعنی کہ یہ امت کے سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی انسان ہے. اسی لیے حضرت عمر کا خیال تھا کہ ان کو خلیفہ ہونا چاہیے, جو پہلا خیال ان کے ذہن میں آیا تھا. یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ سٹریچ کیجئے تاکہ میں اس کے اوپر اپنی الیجنس دے دوں, اپنی رضامندی دے دوں اس بات کی کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. اس بات کے اوپر ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا کہ میں اپنے آپ کو ایسے بندے کے سامنے, ایسے انسان کے سامنے کبھی نہیں رکھوں گا جو علم میں مجھ سے زیادہ ہے, جو عبادت میں مجھ سے آگے ہے, جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو تھی وہ ملی, اور وہ جن کو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کہنے پر مسلمانوں کی نماز میں امامت کرائی. کون تھے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر بھی فوراً سے ایک دم سے اپنے اس کے اندر خیالات میں سے واپس آئے, اور واقعی خیال آیا کہ صرف ٹرسٹ وردی ہونا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی ہنٹ دے کر گئے ہیں کہ خلیفہ جو ہیں وہ ابوبکر ہونے چاہیے. اور ایک ہنٹ آپ کو سورہ فاتحہ میں بھی ملتا ہے, جو مفسرین بتاتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے خلیفہ الحمدللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, اہل سنت والجماعت کا اس پر کنسنسس ہے, اس پر اجماع ہے کہ بالکل ٹھیک الحمدللہ وہ فیصلہ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا تھا. آپ سورہ فاتحہ میں کس کا راستہ مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. یہ انعمت علیہم کو سورہ نساء میں ڈیفائن کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس میں آتا ہے یہ لوگ ہیں انبیاء, اور اس کے بعد آتے ہیں صدیقین, اس کے بعد آتے ہیں شہداء, اور اس کے بعد آتے ہیں صالحین. تو انبیاء کے بعد اگر صدیقین آ رہے ہیں تو صحابہ میں صدیق کا لقب کس مرد کا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر, قرآن کی آیات کے اندر یہ ہنٹ موجود تھا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی انسان کو جو ہے وہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو خلافت ملے گی, امیر بنے گا امت کا, تو وہ ابوبکر ہوں گے. اسی لیے حضرت ابوبکر کے لیے کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد بہترین انسان. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے ابو عبیدہ کے اس بات کے اوپر ابوبکر کی طرف میں مڑا, اور میں نے پھر ان کو خلیفہ بنانے کی طرف الیجنس دے دی. حضرت عمر کا جب انتقال ہوا ہے تو ابو عبیدہ کا انتقال ہو چکا تھا, یعنی حضرت ابوبکر کی حضرت عمر کی زندگی میں ابو عبیدہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اگلا خلیفہ ان کو بناتا. ابو عبیدہ نے اپنے آپ کو خود اس پوسٹ سے ہٹا کے, جو خلیفہ ہونے کی پوسٹ ان کو مل رہی تھی اور عمر نے گواہی دی تھی کہ آپ جو ہیں وہ خلیفہ بنے, اپنی دانائی کا مظاہرہ کیا, اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا, اور انہوں نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں, مومن جو ہوتے ہیں, صحابہ جو ہوتے تھے, وہ پوسٹ کے لیے لالچی نہیں ہوتے تھے. ورنہ خلیفہ کی جو پوسٹ ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ تھی اور اسپرچل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ تھی. لیکن ان کی اس فراست کے فیصلے نے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان کبھی بھی کسی پوسٹ کے لیے جو ہے وہ لالچی نہیں ہوتے, حالانکہ یہ تو پھر بھی ڈیزرو کرتے تھے. آپ ذرا آج مسلمانوں کے اوپر نظر ڈال کر دیکھیں, ہم کسی منسٹری کو چھوڑنے کو تیار ہوں گے تو آپ سے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو منسٹری پیش کرتے ہیں, چاہے آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہو یا نہ کرتے ہو. ہمارا حال تو بالکل الٹا ہو گیا. یہ تو وہ مسلمان تھے جو اپنے آپ کو ہمبلنس کے ساتھ زندگی میں رکھا کرتے تھے, جو دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دیا کرتے تھے, جو دوسروں کی اہمیت کو واضح کیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے ابو عبیدہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی عقل اور فراست کا جو تھا یہاں پر امتحان پاس کر لیا. حضرت عمر کے دور میں ایک اور یونیک واقعہ ہوا. مسلمانوں کے جو لیڈر تھے, جو مسلمانوں کے مین سپہ سالار تھے, بہت بہادر خالد ابن ولید اور بہت پاورفل واریئر بھی تھے, ان کے لیے آتا ہے کہ ہر جنگ کو جیتا کرتے تھے, ہر غزوے میں فتح حاصل کرتے تھے, اور اگر کسی سے ون ٹو ون مبارزہ ہو جاتا تھا تو ہمیشہ جیت جایا کرتے تھے. خالد ابن ولید کے لیے آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیونکہ فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھی اور خالد ابن ولید جو تھے وہ بہت بڑی آرمی کے ہیڈ تھے, تو خالد ابن ولید کو مسلمانوں نے بہت زیادہ ہائی رینک کرنا شروع کر دیا تھا. ہائی رینک تو تھے, درجات میں بہت بلند تھے, نو ڈاؤٹ اس پہ انکار نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی انسان اپنی محبت میں اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکلتا ہے تو بعض دفعہ بعض لوگوں کو اوپر اٹھانے میں, ان کا درجہ بلند کرنے میں اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دور میں یہ فیلنگز آنا شروع ہوئی اور ان کو یہ خوف ہوا جو ان کو آس پاس کے ماحول سے محسوس ہو رہا تھا کہ کیونکہ فتوحات بہت ہو رہی تھیں اور بڑی آرمی جو تھی وہ خالد ابن ولید کے انڈر آ رہی تھی, تو لوگ خالد ابن ولید کو اتنے ہائی پیڈسٹل پر لے کر جا رہے تھے جس کے لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ایک پوائنٹ یہ نہ آئے کہ یہ خالد کو جو ہے ان کی عبادت شروع کر دیں. اس لیے کہ ہوتا یہی ہے, شرک کیسے پینیٹریٹ کرتا ہے, شرک پینیٹریٹ کرتا ہی ہے بہت ہی نیک نیتی کی وجہ سے, شرک پینیٹریٹ کرتا ہے بہت ہی اچھی عبادت کرنے کی وجہ سے, اور جب اس عبادت کو اللہ اور رسول کے حکم سے آگے بڑھ کر کیا جاتا ہے تو وہ شرک کی شکل اڈاپٹ کر لیتا ہے. کسی کے ساتھ اتنی محبت کرنا کہ اس کو اللہ والے مقام پر لے جانا, یا کسی سے اتنی محبت کرنا اتنی محبت کرنا کہ اس کو بالکل نعوذ باللہ اللہ جیسا سمجھنا, یہ سب شرک کی مختلف شکلیں ہیں. تو حضرت عمر نے یہ چیز گیج کر لی تھی کہ مسلمانوں کے اندر یہ ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر میں نے خالد ابن ولید کو اس وقت یہاں سے ان کی پوزیشن سے نہ ہٹایا تو مسلمان کہیں آگے چل کر, ہو سکتا ہے یہ نسل نہیں اگلی نسل خالد ابن ولید کی عبادت شروع کر دے. رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن مقدس چیزوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مقدس صرف اور صرف اللہ نے وہ چیزیں کر دی ہیں جن کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر پرسنالٹی کلٹ بننے کی پاسبلٹی آ رہی ہے اور اسلام پرسنالٹی کلٹ بنانے کی کبھی اجازت نہیں دیتا. ہم کسی انسان کی وجہ سے دین میں نہیں آتے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دین میں آتے ہیں. ہاں کوئی انسان ہمیں دین میں لانے کی وجہ بن سکتا ہے. اس ساری سچویشن کو گیج کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور خط جو تھا اس میں خالد بن ولید کو لکھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اپنا ڈیزگنیشن ابو عبیدہ کے حوالے کر دیں اور آپ جو ہیں وہ مدینہ آ جائیں. ابو عبیدہ ہی کو اللہ کے جو یہ اپوائنٹڈ خلیفہ تھے انہوں نے ان کے ہاتھ میں خط پکڑایا اور ان کو حضرت عمر کے پاس حضرت خالد بن ولید کے پاس روانہ کر دیا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ جب میں خالد بن ولید کے پاس پہنچا تو وہ اس وقت ان دنوں میں ایک مارکے میں مصروف تھے, ایک جنگ میں ایک ان پہ کوئی مشن چل رہا تھا اس میں مصروف تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ میں فوراً جا کر خالد بن ولید کو عمر کا خط دے دوں. تو کہتے ہیں میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ وہ مارکا ختم ہو گیا. آسان سی بات تو یہ تھی کہ جس وقت آئے تھے اسی وقت خالد بن ولید کو وہ خط پکڑاتے, کچھ بھی نہیں بولتے اور اس کے بعد خود بخود ساری کہانی خالد بن ولید کے سامنے آ جاتی. اس لیے کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں آکورڈ فیل کر رہا تھا کیونکہ ان کی پوزیشن پر خود آ رہے تھے نا. تو کبھی کبھی ہوتا ہے اور جو نیک انسان ہوتے ہیں اگر ان کو اس طرح سے کسی کی جگہ پر پہنچا دیا جائے اس کو ہٹا کے تو وہ تھوڑا سا اندر گلٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں کچھ بولوں, میں نے خاموشی سے وہ خط جو تھا وہ خالد بن ولید کو پکڑا دیا. اور جب خالد بن ولید تو کہتے ہیں کہ میں نے خط دیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مجھے فوراً کیوں نہیں دے دیا جب آپ آئے تھے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ بہت ضروری جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی, آپ بزی تھے اسی لیے میں نے آپ کو یہ فوراً دینا مناسب نہیں سمجھا. اور پھر کہتے ہیں ابو عبیدہ ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے ما سلطان الدنیا نرید ولا للدنیا نعمل کل فی اللہ اخوانا, کہتے ہیں ہمیں دنیا کے اقتدار کا بالکل بھی کسی قسم کی خواہش نہیں ہے. یعنی اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پوسٹ پسند نہیں ہے جہاں مجھے عمر نے بھیج دیا ہے, لا نرید, مجھے کسی قسم کا اس کا ارادہ نہیں ہے. ہم یقیناً ہم مقصد لوگ ہیں اور ہم تو ایک ہی مقصد کے بھائی بھائی ہیں. یعنی فوراً جنہوں نے کلوز افیلیشن شو کر دی تاکہ حضرت خالد ابن ولید کا خدا نہ خواستہ کوئی نفس جو ہے وہ ان کے دل میں کوئی نیگیٹو فیلنگس نہ لے کر آ جائے. تو ایمان کی طاقت تھی. خالد ابن ولید بھی الحمدللہ بہت ہی جو تھے وہ اللہ کے پسندیدہ صحابی تھے, انہوں نے فوراً اپنی لیڈرشپ جو تھی وہ ابو عبیدہ کے حوالے کر دی اور ابو عبیدہ اس آرمی کے ہیڈ بن گئے, اس کے لیڈر بن گئے. ابو عبیدہ نے لیڈر بنتے ہی اپنی ساری فوج کو ایڈریس کیا اور ان سے کہا کہ لوگوں, خالد ابن ولید اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں اور انہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ, خالد تلوار ہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو قریش کا سادہ سا مسلمان ہوں جسے صرف خلیفہ کی انسٹرکشن پر یہاں پر بھیج دیا گیا ہے. عاجزی نظر آ رہی ہے آپ کو, لیڈرشپ کی پوزیشن ان کو مل رہی ہے, اتنی اعلیٰ پوسٹ ان کو مل رہی ہے, کوئی اپنے کندھے نہیں اچکا رہے, کوئی اپنی تعریفیں نہیں کرے, میں نے یہاں سے پڑھا اور میں نے اس یونیورسٹی سے پڑھا اور اس کے بعد میں نے یہ ڈگری لی اور اس کے بعد میرا اتنا ایکسپیرینس ہے اور اس کے بعد میں تو یہ پروجیکٹ کر کے آ رہا ہوں, کچھ نہیں بلکہ عاجزی, میں تو ایک عام سا انسان ہوں, عام سا مسلمان ہوں. لیڈر تو اصل میں خالد ابن ولید تھے تو وہ یہ نہیں اصل میں چاہ رہے تھے. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے یہی فیلنگز آ رہی تھیں کہ کسی بھی طرح سے خالد ابن ولید کی عزت میں کمی نہ آئے اور کوئی مسلمان جو ہے وہ بدزنی کا شکار نہ ہو کہ ابو عبیدہ نے خالد ابن ولید کو ہٹا کر جو ہے اپنی جگہ بنا لی. اسی طرح یہ الشام میں ابو عبیدہ موجود تھے اور اپنی آرمی کے جو حضرت عمر کی طرف سے آرمی بنی ہوئی تھی اس کے لیڈر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے اور حضرت عمر کی زندگی میں آپ کو یہ اصول نظر آئے گا اگر آپ سیرت عمر پڑھیں کہ حضرت عمر بہت ریگولرلی اپنے گورنرز, اپنے امیر اور اپنے جو ان کے لیڈرز ہوتے تھے ان سے ملتے رہتے تھے, ان کے ساتھ مستقل کراس چیک کرتے رہتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی, دیکھتے رہتے تھے کہیں ان سے کوئی کام ایسا تو نہیں جو ہینڈل نہیں ہو رہا, دیکھتے رہتے تھے کہ جو بیت المال تھے ان کے پاس فنڈس پہنچ رہے ہیں کہیں اس کا مس یوز تو نہیں ہو رہا. تو اسی طرح سے ابو عبیدہ سے ملنے کے لیے حضرت عمر جو تھے وہ شام پہنچے. حضرت عمر اور ابو عبیدہ کا آپ کو بہت زیادہ کلوز ریلیشن جو ہے وہ سیرت کے اندر ملتا ہے. اگر آپ سیرت ابو عبیدہ پڑھیں یا سیرت عمر پڑھیں دونوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ ان دونوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی اور ان دونوں کی آپس کی دوستی بھی بہت اچھی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی حکومت کی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنے کے لیے جیسے اپنے باقی گورنرز کے پاس جایا کرتے تھے ابو عبیدہ کے پاس بھی آئے. شام کے علاقے میں ان کی ملاقات ابو عبیدہ سے مسجد میں ہوئی. مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ان کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا کہ آپ میرے گھر چلیے اور ہم کھانا کھائیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کوئی فرنیچر نہیں ہے. ایک کونے میں زمین پر بستر لگا ہوا تھا, ایک جگ تھا, ایک جو تھا ان کا آرمر تھا اور کچھ ان کا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ آپ نے باقی لوگوں کی طرح اپنا گھر کیوں نہیں بنایا. انہوں نے کہا عمر سے, عمر میں تو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے ہوں, یہ دنیا تو عارضی ہے, مجھے صرف وہ کام کرنے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل ہو. ابو عبیدہ کے ان جملوں کو سن کر حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ رو پڑے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ابو عبیدہ کی کوالٹی کیا تھی, پروگریشن, آگے بڑھنا. لوگوں کو تو گنجائش دیا کرتے تھے, اپنے لیے اعلیٰ درجے پر عمل کیا کرتے تھے, اپنے لیے احسان پر رہا کرتے تھے, اپنے لیے عظیمت اڈاپٹ کی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو خوشخبری دو, دین کو آسان کر کے بتاؤ, یعنی لوگوں کو پروگریشن کے ساتھ دین بتاؤ تاکہ ان کے لیے ایک دم سے دین پر جمپ کرنا مشکل نہ ہو جائے, سختی نہ کرو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار دیکھیں, ان کی اپنی زندگی دیکھیں, آپ نے عظیمت پر زندگی گزاری. آپ کے گھر میں تو دو وقت کنٹینیوسلی چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی زکات ادا نہیں کی. کیوں نہیں زکات ادا کی؟ اس لیے کہ ایک سال تک اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کو عظیمت پر گزارا. ان صحابی کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ بہت زیادہ سمپلسٹ انسان تھے, سمپلیفائڈ قسم کی زندگی تھی, کوئی مشکل زندگی نہیں تھی. حالانکہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے تھے, عیسائیوں کے پاس ان کے گرجوں میں جا کر ان کو انوائٹ کرنے والے تھے, ان کا رومنز کا لائف سٹائل انہوں نے دیکھا تھا. شام کے اندر مسلمان جو ہیں وہ بڑے بڑے محل اور قلعے اور فورٹ جو تھے وہ کانکر کر چکے تھے, لیکن ان کے اپنے گھر بالکل سادہ ہوتے تھے. تو اس سے آپ کے اور میرے لیے بھی ایک سبق ملتا ہے. آپ اور میں کتنا بھی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں, اللہ ہمیں کتنی بھی دولت دے دیں, سادگی کا ایلیمنٹ اپنے ساتھ رکھیں. لیکن سادگی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سادگی کا مطلب یہ کہ ہم کہیں کہ ابو عبیدہ کو دیکھ کر کے کل سے ہمارے گھروں میں فرنیچر نہ ہو. سادگی یہ نہیں ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. جو جس لیول پر ہے اس سے ایک قدم نیچے آ جائے. مثال کے طور پر آپ کے صوفے جو ہیں وہ 5 سال پرانے ہیں, آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ چلو بیگم نئے صوفے لے آتے ہیں. سادگی کیا ہے؟ دو چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں اسی کا کپڑا چینج کروا لیتے ہیں, یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں اسی کو پالش کروا لیتے ہیں, یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے اس کے کسی قسم کی ضرورت نہیں لگی, ہم اس کو ابھی استعمال کرتے ہیں اور جو آپ کا پیسہ جو ہے ان صوفوں پر خرچ ہو رہا تھا وہ آپ اللہ کے راستے میں کہیں لگا دیں. یہ ہے سادگی, اللہ کی رضا کے کام ڈھونڈنا کہ میں اپنا مال وہاں لگا دوں جہاں یہ مجھے واپس ملے گا اور بہت بڑے ریٹرن کے ساتھ واپس ملے گا. یہ چیز جو ہے اس کو اگر ہم زندگیوں میں لے کر آ جائیں گے تو حقیقت ہے کہ اللہ نعمتیں دے گا لیکن ہماری زندگی آرٹیفیشل نہیں بنے گی, ہم آرٹیفیشل زندگیاں نہیں گزاریں گے. ہمارے گھروں میں سکون ہوگا, ہمارے گھروں کے اندر ٹرینکویلٹی ہوگی, ہمارے گھروں کے اندر محبت نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں آتی ہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ, اللہ سے محبت کرنے سے, رسول اللہ کی تعلیمات اور سنتوں کو زندہ کرنے سے. حضرت عمر ہی کے دور میں ایک جو پلیگ تھی وہ جارڈن کے علاقے میں پھیلی, جس کو آج جارڈن کہا جاتا ہے, اور اسی علاقے میں جارڈن کے علاقے میں ابو عبیدہ جو تھے وہ موجود تھے. جب یہ پلیگ پھیلی, یہ وبا پھیلی, تو اس وبا کی وجہ سے اس علاقے میں بہت سے مسلمانوں کا انتقال ہوا, فوجی بہت سے جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کسی پلیگ والے علاقے کے لیے؟ آپ نے کلیئر تعلیمات دی ہیں کہ اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ جائے, اگر کسی علاقے میں پلیگ کوئی ہے جو وہ وائڈ اسپریڈ کر جائے, تو اس علاقے کے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں, وہ اسی علاقے میں اپنے آپ کو کنٹین کریں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اس میں دو وجوہات اپنے ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ تاکہ اگر آپ کے اندر پوٹینشیل وائرس آ گیا ہے پلیگ کا, تو آپ اس کو اپنے ساتھ کیری کر کے باقی دنیا میں نہ پھیلائیں, کسی دوسرے علاقے تک نہ لے جائیں. اور دوسرا اس میں جو ایلیمنٹ اسلام کا آتا ہے, اسلام کی حکمت آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ تاکہ آپ اگر ابھی تک اس پلیگ سے بچے ہوئے ہیں اور میجورٹی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں, تو آپ اپنی صحت کو ان کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کریں, آپ ان کا خیال کریں. امیجن کریں ایک علاقے کے اندر پلیگ پھیلتا ہے, وہاں پر 20 لوگ رہتے ہیں, 20 میں سے 15 بیمار ہو جاتے ہیں, 5 چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, تو ان 15 کو کون دیکھے گا؟ اسلام یہ مزاج بناتا ہی نہیں ہے آپ کو. اگر اس کی بہت حکمتیں ہیں. اور پھر جو پہلا فیکٹر آپ کو بتایا کہ پلیگ والے علاقے سے اگر کوئی انسان نکل کر کہیں اور جائے گا, تو ٹینڈنسی ہے کہ وہ پوٹینشیل وائرس اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا. تو یہ جارڈن کے علاقے میں پلیگ پھیلی, اور ابو عبیدہ جو تھے وہ اسی علاقے میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے تھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگین اپنی محبت میں ابو عبیدہ کو خط لکھا, اور اس میں خط میں صرف یہ لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فوراً کے فوراً مدینہ پہنچیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ خط جو ہے یہ اگر صبح میں ملے تو شام نہ ہو اس سے پہلے کہ آپ نکل آئیں, اگر آپ کو یہ خط رات میں ملے تو صبح نہ ہو مگر اس سے پہلے کہ آپ نکل آئیں. یعنی حضرت عمر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ابو عبیدہ جو ہیں وہ فوراً یہ انسٹرکشن سن کے وہاں جارڈن سے نکلیں اور مدینہ پہنچیں. ابو عبیدہ کو یہ خط ملا, ابو عبیدہ نے خط پڑھا اور اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہا کہ میں عمر کی انسٹرکشنز پہچان گیا ہوں. عمر نے جو مجھے انسٹرکشنز بھیجی ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں فوراً جارڈن چھوڑ کر جو ہوں وہاں پہنچ جاؤں مدینہ, اس لیے کہ عمر کی انٹینشن اور کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی اور کام نہیں دینا چاہتے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اس پلیگ والے علاقے سے نکل جاؤں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے, اور عمر نے صرف اس لیے مجھے خط لکھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں اور وہ میرے لیے عمر سے بڑھ کر ہیں. انہوں نے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا, اور اس میں انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین, میں جانتا ہوں کہ مجھے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں, بٹ رسول اللہ سٹیٹمنٹ کمز بیفور یو, میں اللہ کے رسول کی بات مانوں گا. اور ابو عبیدہ نے اسی جگہ پر رہنے کا فیصلہ کیا. اسی پلیگ کا, اسی وبا کا ابو عبیدہ کے اوپر امپیکٹ ہوا اور ابو عبیدہ کا انتقال اسی جگہ پر جارڈن میں ہو گیا. بائی دا ٹائم جب یہ خط جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, تو حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر یہ خط پڑھ کر رو پڑے. ابھی اطلاع نہیں آئی تھی ابو عبیدہ کے انتقال کی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خط پڑھ کے رو پڑے, تو آپ کے پاس جو لوگ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا اس خط کے اندر ہے, کیا ابو عبیدہ خیریت سے ہیں, کیا ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی تو خیریت سے ہیں لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کو اسی وبا کے ساتھ ان کا انتقال ہوگا. حضرت عمر کو بائی چاہیے ان کی کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا, یا وبا اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا ہوگا. اور پھر حضرت عمر کے اس خدشے کی چند ہی دنوں میں کنفرمیشن ہو گئی جب ابو عبیدہ کے انتقال کی خبر مدینہ پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے انتقال پر بہت زیادہ روئے, اور پھر ان کے ابو عبیدہ کے پاس جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عمر کو ان کے ڈیتھ بیڈ کی نصیحت جو ابو عبیدہ نے اپنے بستر مرگ پر کی تھی وہ حضرت عمر کو بتائی کہ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے آخری وقت میں اپنی آرمی کے میکسیمم لوگوں کو اپنے قریب جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تم سب کو فیئر ویل ایڈوائس دینا چاہتا ہوں, یعنی میں تم کو ایسی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس کو غور سے سنو گے اور اس پر قائم رہو گے تو تم دنیا میں کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. انہوں نے کہا تم ہمیشہ اس نصیحت کی وجہ سے خیر پر رہو گے. ایک بات انہوں نے کی, نماز اسٹیبلش کرو, نماز قائم کرو, اپنی نماز کی فکر کرو. دوسرا انہوں نے کہا چیریٹیبل رہو, صدقہ کرو, نفلی صدقہ بھی دو اور فرض صدقہ بھی دو. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے روزوں کا خیال رکھنا, فرض روزے بھی اور نفلی روزے بھی, ان کو بھی اپنی زندگی میں تھام کر رہنا. اور ابو عبیدہ نے اتنی فوج سے کہا کہ صدقہ اتنا کرو جتنا تمہارے اوپر فرض ہو اس سے بڑھ کر, یعنی جتنا تمہارے پر فرض ہے صدقہ اس سے بڑھ کر ہمیشہ چیریٹی کرو. پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم پر فرض حج فرض ہو چکا ہے تو حج کرو, ایک دوسرے کو اچھے کام کی نصیحت کرو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو. ابو عبیدہ نے اپنی فوج سے کہا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص رہو, اپنے لیڈر کو کبھی چیٹ نہ کرنا, اور جن لوگوں کو اللہ نے تم پر اتھارٹی دی ہے ہمیشہ ان کی عزت کرنا. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ 1000 سال کی زندگی بھی دیں گے تو یاد رکھو ایک دن آئے گا جس دن تمہاری موت ہوگی, تو اپنی موت کی تیاری کرنا. ابو عبیدہ نے پھر کہا کہ تم میں سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے, گاڈ فیئرنگ ہے, جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اور حساب کتاب کا خوف رکھنے والا ہے. یہ نصیحت تھی ابو عبیدہ نے جو اپنے ڈیتھ بیڈ پر کی. ابو عبیدہ کا انتقال جو ہے وہ ہوا اور معاذ ابن جبل نے ان کا جنازہ پڑھایا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بہت مشہور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو ہے وہ آپ کو کتابوں کے اندر ملتی ہے, جس میں ایک مرتبہ ابو عبیدہ عامر ابن جراح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, بہت لمبی حدیث ہے میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں, انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان صحابہ کا, آپ نے پوچھا سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہوگا. بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے پوچھا صحابہ سے جس کو روایت کیا ہے ابو عبیدہ نے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے, تو صحابہ نے جواب دیا کہ انبیاء کا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انبیاء کا ایمان خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے, انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرشتہ بھیجتا ہے. پھر صحابہ سے آپ نے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اچھا خوبصورت ایمان جو ہے وہ ہمارا ہوگا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایمان کیسے نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. پھر صحابہ نے کہا, جب اللہ کے رسول نے پھر پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بعد وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, جن کو قرآن بین الدفتین دو جلدوں کے درمیان میں ملے گا, اور وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں گے اور مجھ پر بھی ایمان لائیں گے, ان کا ایمان خوبصورت ایمان عجب ایمان ہوگا. اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کے اندر ہم سب شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خوبصورت ایمان کو رکھنے والوں میں شامل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آخرت میں ان لوگوں میں اٹھائے جائیں جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. یہ تھے ابو عبیدہ عامر ابن جراح, 9th عشرہ مبشرہ. 10th عشرہ مبشرہ جن کا نام آتا ہے سعید ابن زید. سعید ابن زید آخری اور عشرہ مبشرہ ہیں جن کا روایات کے اندر جو ہے وہ نام آتا ہے. ان کا پورا نام تھا سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل. بعض روایات میں آتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا, بعض روایات میں ان کی عمر 20 سال آتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت ارلی اسلام لانے والوں میں تھے. سعید ابن زید کا نام بھی اس لسٹ میں آتا ہے جس لسٹ کو ابو بکر صدیق کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, کہ وہ لوگ جن کو ابو بکر نے انوائٹ کیا کہ وہ محمد رسول اللہ کے پاس چلیں اور اسلام قبول کر لیں. سعید ابن زید کا نام بھی انہی کے اندر آتا ہے. سعید ابن زید کی بات پڑھنے سے پہلے, کیونکہ ان کے والد بہت پرومیننٹ پرسنالٹی کے سیرت میں رہے, سعید ابن زید کے والد بھی کسی ہیرو سے کم نہیں تھے, اور تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا. اللہ کے رسول سے تو ملے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے جس وقت ڈکلیئر کیا ہے اپنا رسول ہونا, اس وقت تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے تھے. سعید کے جو والد ہیں ان کا نام آتا ہے زید ابن عمر ابن نفیل. ان کا نام قریش کے ان چند لوگوں میں آتا ہے, زید ابن عمر کا, جو ان کے والد تھے, جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, جنہوں نے کبھی آئیڈل ورشپنگ نہیں کی, جنہوں نے کبھی جو ہے بتوں سے جا کر دعائیں نہیں مانگی. اور یہ فطرت میں ان کے لیے آتا ہے زید ابن عمر کے لیے کہ بائی نیچر حق کی تلاش میں تھے, بائی نیچر ہی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حق دکھا دے. بائی نیچر ان کو فیل ہوتا تھا کہ قریش جو کرتے ہیں ان کے طریقے صحیح نہیں ہیں, اور یہ اسی لیے قریش کو بہت زیادہ کوشچن کیا کرتے تھے, قریش سے پوچھا کرتے تھے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو. اور ان کے لیے آتا ہے کہ حق کی تلاش میں یہ مختلف علاقوں میں نکل جایا کرتے تھے, کبھی کسی منک کے پاس چلے جاتے تھے, کبھی کسی کرسچن منک کے پاس چلے جاتے تھے, کبھی کسی ریبائی کے پاس چلے جاتے تھے, ان سے ان کے فیتھ کے بارے میں, ان سے ان کی کتابوں کے بارے میں, ان سے جو ہے وہ ان کے پرانے اسکرول کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ مجھے پتا چلے کہ میں کس دین کو اڈاپٹ کروں. زید یہ جو زید ابن عمر تھے, ان کے دوست ورقہ ابن نوفل بھی تھے. ورقہ ابن نوفل جن کا کردار جو ہے وہ آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں بہت پرومیننٹ ملتا ہے. ورقہ کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ بھی حق کی تلاش میں تھے, اور زید ابن عمر ابن نفیل کو یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ایک رسول جو ہے وہ آئے گا, اور ہم جانتے ہیں کہ وہ عرب کے علاقے میں ہی آئے گا. ان کے جو والد تھے زید ابن عمر, ان کے لیے مشہور تھا, آپ کو معلوم ہے نا کہ عرب کے بعض قبائل کے اندر یہ کسٹم تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے. سارے عرب یہ کام نہیں کرتے تھے, ہم سمجھتے سارے عرب یہ کرتے تھے, نہیں, سارے عرب نہیں کرتے. اگر سارے عرب کرتے تو آپ کو عربوں میں عورتیں نہ ملتیں, بعض قبائل ایسے تھے جن کے اندر یہ کسٹم موجود تھی. اوور آل عرب کے اندر عورت جو ہے وہ کم درجے کی شہری سمجھی جاتی تھی, لو گریڈ سٹیزن سمجھے جاتے تھے, اس کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے, اس کو جائیداد میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا وہ ماں کو اپنی سوتیلی ماں کو اپنے ساتھ جائیداد میں لے لیا کرتا تھا, اور اس طرح کی کئی چیزیں. اوور آل عرب کے معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی, اور بعض قبائل اپنی اس اپروچ میں ایکسٹریم پر چلے گئے تھے اور اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے. زید ابن عمر کے لیے آتا ہے کہ یہ جو اپروچ دور جاہلیت کی تھی یہ اس کے سخت خلاف تھے, اور جہاں ان کو پتا چلتا تھا کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کو زندہ دفنا دیا, یہ جا کر لوگوں سے بات کیا کرتے تھے, اور جب لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ نامناسب ہے, اللہ نے اولاد دی, اس لیے کہ ایک اللہ کا کانسیپٹ تو سب کے پاس تھا نا, اس میں انہوں نے ساتھ میں پارٹنر ایسوسیٹ کر لیا تھا, تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اولاد دی ہے اس کی قدر کرو, تو لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چھپ کرا دیا کرتے تھے. زید ابن عمر کے لیے آتا ہے, یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں سے درخواست کیا کرتے تھے کہ اگر تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو اور تمہیں نہ چاہیے ہو تو تم مجھے دے دو, میں اس کی تربیت کروں گا, لیکن ایک زندہ انسان کو اس طرح سے ختم نہ کرو. سینکٹیٹی آف لائف کی امپورٹینس ان کے اندر جو تھی وہ نظر آتی تھی. ایک مرتبہ زید ابن عمر کے لیے آتا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ فلاں گھر میں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اس کو دفنا دیا گیا ہے, اور انہوں نے پوچھ گچھ کر کے پتا کیا تو پتا چلا کہ فلاں قبرستان میں دفنایا ہے. اکثر یہ قبرستان چلے جایا کرتے تھے, جب یہ قبرستان گئے اور انہوں نے دیکھا ایک قبر بالکل فریش جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے, جب انہوں نے اسے کھولا تو اس کے اندر بچی زندہ تھی. ان کے لیے آتا ہے کہ یہ اس بچی کو وہاں سے نکال کر لے آئے اور پھر انہوں نے اس کی تربیت بھی کی اور اس کی ذمہ داری اٹھائی. بہت بہادر تھے زید ابن عمر, سعید ابن زید کے جو والد تھے. ایک دن یہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور کیونکہ قریش کو ہمیشہ کوشچن کیا کرتے تھے تو قریش کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا کہ یہ تمہارے شرک کی کیا حقیقت ہے. قریش اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے, تو اپنے ہی قریش کے قبیلے کے سرداروں کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ جس اللہ نے تم کو یہ بھیڑ بکری اور شیپ دی ہے تم اس اللہ کی بجائے اس کو کسی اور کے نام پر جو ہے قربان کرتے ہو, یہ کیسا تمہارا معاملہ ہے, یہ کیسی تمہاری عقل ہے, یہ کس طرح کی تمہاری جو ہیں وہ اپروچز ہیں. اس کے اوپر روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا, اور جو شخص پرومیننٹلی ان کو مار رہا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد تھے جنہوں نے ان کو مارنا شروع کیا, جن کا نام تھا خطاب ابن نفیل. یہ دونوں آپس میں رشتے دار تھے, زید ابن عمر ابن نفیل اور خطاب ابن نفیل حضرت عمر کے رشتے دار تھے. یہ دونوں آپس میں انہوں نے حضرت زید ابن عمر کو مارنا شروع کیا, اور پھر نوجوانوں سے کہا قریش کے کہ ان کو مکے سے باہر لے جاؤ اور ان کو اندر مت آنے دینا جب تک کہ ان کا جو ہے وہ دماغ ٹھکانے نہ آ جائے, اور ان کو اتنا مارو اور ان کو اتنا مارو کہ یہ دوبارہ سے ہمارے بتوں کی عزت کرنا شروع کر دیں. زید ابن عمر کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دین کی تلاش میں, حق کی تلاش میں انہوں نے سفر کیا, اور یہ ایک ریبائی سے ملنے کے لیے گئے تاکہ دین کی کوئی انفارمیشن لے سکے. ریبائی نے ان سے کہا کہ میرے علم کے مطابق مکہ میں ایک رسول آنے والا ہے, تم مکہ جاؤ اور وہاں جا کر ان سے ملو, وہ ابراہیم کے دین کے اوپر ہی تمہیں لے کر آئیں گے. اس لیے کہ قریش کا جو انیشیل دین تھا, پروفیٹک ریلیجن تھا, وہ ابراہیمک ریلیجن تھا. آپ کو معلوم ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں, جیوز بھی مانتے ہیں, کرسچنز بھی مانتے ہیں, قریش بھی مانا کرتے تھے. اور زید ابن عمر کے لیے آتا ہے کہ یہ بھی یہی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ابراہیم کا دین دکھا دے, اللہ مجھے ابراہیم کا راستہ جو ہے وہ دکھا دے. تو ریبائی نے کہا کہ ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, اور یہ مکہ میں آئے گا, تم مکہ میں جاؤ اور جب یہ تمہیں دین کی دعوت دے تو تم اس کی دعوت قبول کر لینا. انہوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کیا, راستے میں ان کے قافلے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے حملہ کر دیا, اس حملے میں ڈیفنس کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. وہاں پہ یہ تھوڑی دیر زخموں میں رہے تھے, اور ان کے لیے آتا ہے کہ جب یہ بہت شدید زخموں میں تھے تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور نہیں دے گا. تو کہتے ہیں جو آس پاس کے لوگ تھے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ میں تو اس رسول کو ماننے کے لیے جا رہا تھا, اللہ آپ نے مہلت نہیں دی, میرے بیٹے کو اس رسول کا فالوور بننے کی توفیق عطا کرنا. تو والد کی بھی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی تھی کہ ان کے بیٹے کو سعید ابن زید کو جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی بیعت وہ مل گئی تھی. سعید ابن زید کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ سعید ابن زید جو تھے وہ بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے, اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی.
سعید ابن زید کے لیے آتا ہے کہ ان کو بھی ابو بکر نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں انفارم کیا تھا. سعید ابن زید اور ان کی بیوی دونوں ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اور یہ شروع کے بالکل دو چار دنوں میں ایمان لے آئے تھے. سعید ابن زید کی بیوی ام جمیل تھیں. کون تھی ام جمیل؟ اس کو یاد ہے کون تھی ام جمیل؟
ابو لہب کی جو
حضرت عمر کی بہن. بالکل فاطمہ بنت الخطاب. فاطمہ بنت الخطاب کے شوہر ہیں یہ سعید ابن زید. سعید ابن زید اور فاطمہ بنت الخطاب ان دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا. اور ام جمیل کے لیے آتا ہے فاطمہ بنت الخطاب کے لیے کہ حضرت خدیجہ کے بعد دوسری خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت عمر کی یہی بہن ام جمیل تھی. حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں.
اور ام جمیل تو وہ بھی تھی نا ابو لہب کی.
ہاں ہم نے اس ٹاپک میں تو ام جمیل ان کا ذکر کیا. وہ بھی ام جمیل مجھے آپ کو ایک نام کے ساتھ کئی لوگ ملتے ہیں. جیسے ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھے. ام کلثوم ابو بکر کی بیٹی بھی تھے. تو ایک نام کے کئی لوگ ملتے ہیں. لیکن جو ہم نے یہاں ان سٹنگز کے اندر ام جمیل ڈسکس کی تھی وہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی. تو سعید ابن زید اور ام جمیل دونوں کا بہت اہم کردار تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے میں. اور آپ وہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے عمر کو ڈائیورٹ کیا تھا نعیم نے کہ آپ جا کر اپنے گھر میں دیکھیے آپ کی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں. طلحہ ابن عبید اور سعید ابن زید یہ دو ایسے اشرم بشرا آتے ہیں جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا. جب ہم نے طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کو ڈسکس کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ کسی کام میں سے کسی مارکے سے مارکے کے لیے اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے اور بائی دا ٹائم جب وہ واپس آئے تھے تو بدر مکمل ہو چکی تھی. تو اشرہ مبشرہ میں آٹھ بدری صحابی تھے اور یہ دو صحابہ ایسے تھے جن کو بدری صحابی ڈکلیئر تو کیا جاتا ہے لیکن فزیکلی انہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. طلحہ ابن عبید اور سعید ابن زید بدر سے پہلے کسی کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو مدینہ سے باہر کسی کام کے لیے بھیجا تھا جو کہ مہینوں کا سفر تھا. اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور بائی دا ٹائم جب یہ دونوں واپس آئے تو بدر کا مارکا مکمل ہو چکا تھا. اس لیے کہ بدر کوئی بہت پری پلانڈ نہیں ہوئی تھی, بس ماحول بنتا چلا گیا تھا اور پھر مسلمانوں کو یہ جو قصبہ تھا یہ کرنا پڑا تھا. تو جب یہ دونوں واپس آئے بدر مکمل ہو چکی تھی. اب جب یہ دونوں واپس آئے تو ان کو بھی فکر ہوئی کہ اتنی بڑی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے اور ہم جو ہے وہ اس سے محروم رہ گئے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بھیجا تھا تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کو ہمیشہ بدری صحابہ میں ہی کنسیڈر کیا. اور اللہ کے رسول نے جیسے بدری صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی ایسے ہی ان دونوں کو بھی جنت کی بشارت اور اجر کی بشارت دی گئی. مال غنیمت جنگ کے سپوائل جن جن صحابہ کو دیے گئے ان میں یہ دونوں بھی شامل تھے, طلحہ ابن عبید اور سعید ابن زید. اور آپ کو معلوم ہے کہ مال غنیمت کس کو دیا جاتا تھا؟ مال غنیمت کا اصول کیا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟ سب کو ملتا ہے. مال غنیمت کا اصول یاد رکھیں. نمبر ون, مال غنیمت اس جنگ کے سپوائل کو کہتے ہیں وار سپوائل جو کہ ایک مسلمانوں کے امیر کے انڈر جو جنگ ہوتی ہے کفار کے ساتھ اس میں جو مال آتا ہے ہاتھ میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کی کنڈیشنز ان سرٹن میجر کنڈیشنز ابھی ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بس ذہن میں یہ رکھیں کہ مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے خلیفہ کی اجازت سے. وہ جو چاہے اور جتنا چاہے جس کو دیتا ہے, وہ چاہے تو ایک کو مثال کے طور پہ 10 گھوڑے دیتے اور ایک کو چاہے تو 2 گھوڑے دیتے. دس از کمپلیٹلی امیرز چوائس. صحیح, ایک امیر کی چوائس سے ہوتا ہے. دوسرا, ہر ایک کو نہیں ملتا مال غنیمت. جو اس غزوے میں مجاہد کے طور پر موجود ہوتا ہے, جس نے قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لیا ہوتا ہے, مال غنیمت صرف اس کو ملتا ہے. اگر آپ اس کانسیپٹ کو ٹھیک رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سلیوری کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے گا. اور ہم خواتین جو اکثر بہت پریشان رہتی ہیں کنیزوں کا نام سن کے, اور جب ہم یہ حکم سنتے ہیں کہ قرآن کا جو کنیزوں کا جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے, جو لانڈی کا کانسیپٹ ہے, جو ملک یمین کا کانسیپٹ ہے, وہ ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا, ایبروگیٹ نہیں کیا گیا, وہ معلق ہے, سسپینڈیڈ ہے. جب کبھی ایک امیر کے انڈر مسلمان قتال کریں گے اور اس قتال کے نتیجے میں مسلمانوں کو وار سپوائلز ملیں گے, وار سپوائلز چاہے مٹیریلسٹک فارم میں سامان ملے یا جانور ملے یا وہ قیدی ملے, ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کنڈیشنز وہی ہوں گی جو کنڈیشنز آپ کو ابھی بتا دیں. خلیفہ کی چوائس, اینڈ نمبر 2 صرف ان کو ملتا ہے جو کہ مجاہدین ہوتے ہیں جنہوں نے قتال میں حصہ لیا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت بدر کا ڈیوائڈ کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا, اس میں طلحہ ابن عبید اور سعید ابن زید کے نام بھی شامل تھے. روایات میں آتا ہے کہ غزوہ یرموک میں سعید ابن زید جو تھے یہ عامر بن جرہ یعنی ابو عبیدہ عامر بن جرہ کے انڈر تھے, اور ابو عبیدہ سے انہوں نے کہا, سعید نے کہا, اس لیے کہ عمر میں چھوٹے تھے یہ ابو عبیدہ سے, تو ان کے اگینسٹ غزوہ یرموک میں رومنز تھے اور رومنز بہت زیادہ تھے اس غزوہ یرموک میں, اور اس کے لیے آتا ہے کہ اتنے رومن تھے, اتنی رومن فوج تھی کہ کہتے تھے کہ ہم سے کاؤنٹ بھول جاتے تھے ہم کہ کتنی روز جو ہیں وہ مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تو سعید ابن زید کہتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج دیکھ کے مجھے تو یہ خیال آیا کہ بس آج تو شہادت ہی شہادت ہے, اور یہ ابن جرہ عبیدہ ابن جرہ کے انڈر تھے, تو انہوں نے عبیدہ ابن جرہ سے کہا کہ میں نے شہید ہونے کا عزم کر لیا, سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا واپسی تو ممکن نہیں ہے تو اچھا ہے میں شہادت کا عزم ہی کر لوں, تو انہوں نے کہا میں نے شہادت کا عزم کر لیا ہے, انی قد عزمت علی الشہادہ, اور پھر کہا یہ بتائیں کہ جب میں رسول اللہ سے ملوں تو کیا پیغام دوں اللہ کے رسول کو, تو ابو عبیدہ نے کہا کہ رسول اللہ کو مسلمانوں کی طرف سے سلام کہنا یعنی مسلمانوں کی طرف سے گریٹنگز دینا, اور ان سے کہنا وَقُلْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ خَيْرًا وَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا, اور ان کو بتانا کہ اللہ نے ہم سے جو حق کے وعدے کیے ہم نے اس کو اپنے سامنے سچ ہوتے ہوئے پا لیا, یعنی کہ جو اللہ کے وعدے تھے وہ ہمارے سامنے سچے ہو گئے, اور یہ اللہ کا وعدہ جو تھا اس میں کس کی طرف نشانی تھی, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا, اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی کہ یہ حق ہے اور یہ غالب ہو کر رہے گا, یہ باطل کو ختم کر دے گا, تو ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا حق کو غالب ہونے کا وہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے, اور مسلمان جو تھے ان کو کئی ٹیریٹریز پر پتہ مل گئی ہے. سعید ابن زید کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی شہادت کی بات ابو عبیدہ سے کہی اور ابو عبیدہ نے مجھے آگے سے یہ ریسپانس کیا بالکل ریلیکس وے میں کہ ٹھیک ہے جب تم رسول اللہ سے ملو گے تو ان کو ہمارا سلام دینا اور ان سے کہہ دینا کہ جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ بالکل حق ہو گئے, تو سعید ابن زید کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا یہ جملہ سن کر مجھے اندر سے ہمت ملی, مجھے اندر سے مضبوطی ملی, اور اس مضبوطی کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے سب نے رومنز کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب. آپ دیکھیں مائنڈ سیٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے, جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کہ میں تھکی ہوئی ہوں میں تھکی ہوئی ہوں میں تھکی ہوئی ہوں میں تھکی ہوں, آپ سے ایک قدم نہیں چلا جاتا, آپ بس کھڑی ہوں اور چلنا شروع کر دیں تو کیا ہوتا, آپ چل پڑتی ہیں نا, چابی کی گڑیا کی طرح چلی پڑتی ہیں نا, تار کے بعد ہم سب چابی کی گڑیا بنے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ادھر گر رہا ہے کبھی کوئی ادھر گر رہا ہے, اس کے بعد آپ ہمت کرتی ہیں اللہ کا نام لیتی ہیں وضو کرتی ہیں جائے نماز پہ کھڑی ہوتی ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے الحمد للہ, تو جو ارادہ کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو اور مجھے کئی اینگل سے سمجھائی ہے, ان کا پرسپشن بدلا, ان کے اندر ہمت آئی, انہوں نے کہا کہ جب ابو عبیدہ ہمت کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, انہوں نے ہمت کی اور ہمت کر کے نہ صرف جو ہے انہوں نے مقابلہ کیا رومنز کا اتنی بڑی فوج کا بلکہ مسلمانوں کو الحمدللہ اس میں فتح بھی مل گئی. روایات میں آتا ہے کہ سعید ابن زید جو تھے انہوں نے شام کی کانکویسٹ میں بھی اپنا بہت بڑا رول پلے کیا تھا, پھر سعید کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشقس کا گورنر بنا دیا, اور سعید ابن زید کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر ہی کے دور میں کیونکہ یہ دمشقس فتح ہوا تھا حضرت عمر نے ان کو خلیفہ اپوائنٹ کیا اس جگہ کا, دمشقس اپنے پوزیشن پر اس دور میں سب سے زیادہ ڈیولپڈ سٹی تھا, بلڈنگز تھیں وہاں پر, لینڈسکیپس تھے وہاں پر, جو تھے وہ روڈ سسٹم بہت اچھا تھا وہاں پر, جو تھا وہ کنال سسٹم بہت اچھا تھا, دمشقس اس علاقے میں اس پورے ایریا میں سب سے بہترین ڈیولپڈ شہر تھا. جب حضرت سعید ابن زید کو یہاں کا امیر بنایا گیا اور رومنز یہاں سے نکلے تھے, آپ اگر ڈاکیومینٹریز میں اور ہسٹری میں رومن امپائرز کے جو بلڈنگز ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر ہیوج سٹرکچرز نظر آتے ہیں, اب آپ امیجن کریں کہ مسلمان جو کہ صحرا سے اٹھ کر آ رہے ہیں, مسلمان وہ جو کہ عشرہ مبشرہ ہیں, مسلمان وہ جو کہ مٹیریلسٹک نہیں ہیں, مسلمان وہ جن کی ساری ایفرٹ اور جن کا سارے کا سارا گول صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے, وہ اتنے بڑے بڑے امپائرز میں آ کر بیٹھ گئے, اور جب ان کو سعید ابن زید کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تو گیس ان کو جگہ کون سی دی رہنے کے لیے, سیزر کا محل, ان سے کہا کہ یہ سیزر کا محل ہے یہاں پر آپ امیر بن کے رہیں گے. حضرت سعید جن کے لیے مشہور تھا کہ ان کے اندر سادگی بہت زیادہ ہے, ان کے اندر خدمت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, ان کے اندر سرویٹیوڈ بہت زیادہ ہے, اور حضرت سعید ابن زید کے لیے آتا ہے کہ ان کو کنٹینیوس سٹرگل پسند تھی, لیکن لتھارجک نہیں تھے, بہت محنت کرنے والے تھے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس بیٹھے رہتے ہیں, सुबह 9 बजे आप उनको देखें तो बिस्तर पर बैठे हुए हैं, 10 बजे देखें तो काउच पर बैठे हुए हैं, 12 बजे देखें तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 3 बजे देखें तो सोफे पर बैठे हुए हैं, बाद में बैठे रहते हैं, ऐसे होते हैं ना। और बाद लोग आपको कभी यहाँ नजर आएंगे, कभी वहां नजर आएंगे, कभी यहाँ, तो आप उनसे कहते हैं क्या तुम व्हील की तरह घूमते रहते हो यहाँ से वहां यहाँ से। हजरत सईद इब्ने ज़ैद के लिए आते हैं कि बहुत एनर्जेटिक थे, हर वक्त स्ट्रगल में रहते थे, एक काम खत्म करते थे दूसरे काम में लग जाते थे, एक मुकम्मल करते थे दूसरे में लग जाते थे। और इनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट आती है जो इन्होंने खुद अपने लिए कही थी। कहते हैं कि इनको पसंद था कि इनके चेहरे पर अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने की वजह से खाक रहे। यानी मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह के रास्ते में इतनी स्ट्रगल करूं कि हर वक्त मेरे सर और मेरे बालों में खाक डली रहे। और ये कहा करते थे कि मेरे लिए ये ज्यादा पसंदीदा है कि मैं ऐसी जंग का हिस्सा बनूं जिसमें बराबर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हों, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेंड करूं, मैं अल्लाह के रास्ते में जंग करूं और वो तपती सहरा हो और वो तपता सूरज हो, और मैं इसको कई गुना ज्यादा बेहतर प्रेफर करता हूं बजाय इसके कि मैं नूह अलैहि सलाम जितनी जिंदगी पाऊं और सिर्फ इबादत करता रहूं बजाय नमाज पढ़ता। इससे आपको पता चलेगा कि इनके अंदर क्या थी, डायनामिक्स थे इनके अंदर, मूवमेंट थी, सर्विट्यूड था, इनको खिदमत करनी थी, बस अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करनी थी। अब ऐसा बंदा जो ये चाहता है कि उसके चेहरे पर खाक रहे अल्लाह के रास्ते में इबादत करने से, इमेजिन करें उसको सीजर के महल में जाकर बिठा दिया जाता है, तो इनके लिए तो बिल्कुल ये कांटों की सेज हो गए। तो सईद इब्ने ज़ैद कहा करते थे, मैं हर रात में उठकर यहां से वहां, वहां से यहां टहला करता था और मैं अल्लाह से दुआ किया करता था, अल्लाह ये मेरे लिए नहीं है, अल्लाह ये मेरे लिए नहीं है। आप इमेजिन करें, ये है मुसलमान। और हम कहते हैं 1000 गज का घर, इतना छोटा घर 2000 का होना चाहिए, बस 2000 गज का घर, इसमें तो जो है बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं बन सकता, 4000 गज का होना चाहिए, 4000 गज का घर, इसमें तो मेरी पसंद की गाड़ियां अंदर ही नहीं आती है, 3 बाहर खड़ी करनी पड़ती है, 3 अंदर खड़ी करनी पड़ती है। हम मुसलमान किनको फॉलो कर रहे हैं, हम मुसलमानों की अप्रोचेस क्या है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी सादगी की मिसालें थी, हम अगर एज इट इज इनके जैसे नहीं बन सकते तो कुछ इनके फेल रिफ्लेक्शंस तो बन सकते हैं, कुछ तो कोशिश कर सकते हैं, कुछ तो स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर हम इनकी तरह जिंदगियों में दिन रात अल्लाह के लिए नहीं लगा रहे तो थोड़ा सा वक्त तो अल्लाह के रास्ते में लगा सकते हैं। हमारे तो अल्लाह के रास्ते में निकल के पांव भी खाक आलूद नहीं होते, अपने घर में गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी में बैठते हैं फिर वापस आ जाते हैं, हमारे पांव में तो ये खाक नहीं लगती। हमारे लिए कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ नींद की है, एफर्ट की है, थोड़े से वक्त की है, थोड़ी सी सेहत की है, क्या होगा, कौन बीमार पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आप लोग यहाँ 9 दिन आए हैं, आपको पीक दोपहर का सोने का टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद महसूस हो रहा था कि ताक रातों के दिनों में हम आपको दोपहर में यहाँ बुला रहे हैं, आप रातों में भी जाग रही हैं, आपने इफ्तारियां भी बनानी है, आपने अपना नमाज और कुरान भी पढ़ना है, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जो आने वाले थे अल्लाह उनको लेकर आया, अल्लाह आपका आना कबूल कर, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी या नहीं दी, क्या कमी आई, क्या इफ्तारी नहीं खाई हम लोगों ने 9 दिन, सिर्फ इफ्तारी खाना नहीं, एक से एक इफ्तारी अल्लाह ने खिलाई, क्या खुदा ना खास्ता हम में से किसी को बुखार आ गया, क्या खुदा ना खास्ता हम में से किसी का ब्लड प्रेशर लो गया, क्या हम सब चकरा चकरा के बाहर गाड़ियों में इंजन गिर गए, क्या हम दोपहर में सोए नहीं इसलिए हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो हमारा ये हाल हो गया। जो अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता है अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करते जाता है। तो इनके लिए आता है कि इन्होंने कहा अल्लाह ये मेरे लिए नहीं, ये लग्जरीज मेरे लिए नहीं है, इसलिए कि ये हकीकत है, ये हकीकत है। जितना इंसान का लाइफस्टाइल लग्जूरियस होता जाता है उतना इंसान अल्लाह से गाफिल होने के रास्ते पर बढ़ता जाता है। बहुत कम लोग हैं जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल के अंदर अल्लाह के बंदे और बंदियां बने रहते हैं, वरना ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल हमें अल्लाह से दूर करता है। इसलिए कि अल्लाह की खातिर आसान काम है, इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां बैठकर कुरान पढ़ते हैं या हम जहाँ बैठकर अल्लाह और सहाबा की बातें सुनते हैं एसी चल रहे हैं, इमेजिन करें क्या अगर मुझे और आपको फौजिया बुलाएं और उनका एसी ना चले तो हम नहीं आएंगे, क्या हम एसी के बगैर नहीं पढ़ सकते, इमेजिन करें क्या हमें एसी के बगैर कुरान सुनना पड़े तो हम कुरान सुनना छोड़ देंगे, क्या हमें बैठने के लिए सोफा कुर्सी ना मिले और यहाँ पर चिटाइयां बिछा दी जाए तो हम कुरान पढ़ना छोड़ देंगे। सहाबा का अमल क्या था, उनके लिए एम्बियंस किसी किस्म की काउंट में नहीं आती थी, हम तो एम्बियंस के चक्कर में ही रह जाते हैं, पेंट कैसा था, फर्नीचर कैसा था, कलर कॉम्बिनेशन कैसा था, उसका आर्किटेक्चरल प्लान कैसा था, साउंड सिस्टम कैसा था, कितनी क्रिस्प आवाज थी, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। असल चीज क्या है, اللہ کے راستے میں خدمت کی، محنت کی عادت اور نیت، یہ ہے اصل چیز انسان اور مومن. مومن یاد رکھیں، مومن محنت کش ہوتا ہے، مومن آرام طلب نہیں ہوتا. مومن 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے سو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. آپ اور میں اس دنیا میں سونے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ اور میں اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ سونا اور اس سونے کے مقابلے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی تھی کہ انہوں نے بار بار اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، میرے لیے راستہ بنا دے. پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ دیکھیں عمر، میں اللہ کے دین کی خدمت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس محل میں نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو یہ خط ملے، آپ اپنی اس پوزیشن کے لیے کسی اور کو خلیفہ بنا کر اپوائنٹ کر کے یہاں بھیج دیجئے، اس لیے کہ میں اس محل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کو دنیا کا محل کاٹ رہا تھا، جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے اس کو پھر لگژریز فائدہ نہیں دیتے، اس کو اللہ کی فرما برداری فائدہ دیتی ہے. تو انہوں نے پھر یہی کیا کہ انہوں نے اپنی طبیعت کی انکلینیشن کی وجہ سے اس لگژری کو چھوڑا، اور اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گئے. سعید ابن زید کی زندگی میں آپ کو کئی سبق ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے. مسلمان مومن ایکٹیو پسندیدہ ہے، کسی نہ کسی پہلو سے اپنی زندگی کے اندر دین کی خدمت شامل کریں. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ دین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اب میں آپ سب کو پھر دعوت دے رہے ہیں. اس گھر کے اندر جمعہ رات کو تھرسڈے کو کلاس ہوتی ہے، یہاں استاد آتی ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کراتی ہیں، ایٹھ پارا چل رہا ہے. اللہ توفیق دے، آپ سب کے وقت میں برکت دے، آپ سب کے دلوں کو کھولے، اللہ آپ کے عمل کو آگے سے آگے بڑھائے. اس کلاس کو جوائن کیجئے، یہ گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. قیامت کے دن یہ زمین آپ کے اور میرے خلاف گواہی دے گی کہ تم ان کے پڑوس میں رہتی تھی، تمہارے پڑوس میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا، اور تم نے وقت نہیں نکالا، تمہیں موقع نہیں ملا. جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کر کے اپنا وقت نکال لیتا ہے، ہم اپنے ٹائم اسکیڈول اکارڈنگلی بنا لیتے ہیں. اگر مجھے کسی اپنی پسند کی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو میں اپنے اسکیڈول کو خود بخود ویسا مولڈ کر دیتی ہوں. تو آپ کی اپنی ویل پاور ریکوائرڈ ہے، اور آپ کو سعید ابن زید کی زندگی سے یہ چیز پرومیننٹلی ملتی ہے، اللہ کے دین کی خدمت. اور اللہ کے دین کی جب خدمت کی بات آئے تو اللہ کے دین پر کام کرنے والے لوگوں کو جوائن کرنا ہے، اور پھر آپ کو جو ذمہ داری ملے اس کو ہنسی خوشی دل کے خلوص کے ساتھ اڈاپٹ کرنا. مثال کے طور پر اللہ مجھے توفیق دے اور میں جو بولوں اس پر عمل کروں. اگر فوزیہ مجھے کہیں کہ عائشہ وہاں جوتے ٹیڑے ہو رہے ہیں، سیدھے کر دے جا کے، تو میں جوتے سیدھے نہیں کر سکتی کیا جاتے؟ کر سکتی ہوں نا. اللہ کے دین کے لیے جب خدمت کرنے نکلے تو پھر یہ مت دیکھیں گے کیا کام ہے. اگر مجھے جوتے بھی سیدھے کرنے پڑے تو میں سیدھے کروں گی، اگر مجھے کرسیاں بھی لگانی پڑے تو میں کرسیاں لگاؤں گی، اگر مجھے پوچھا بھی لگانا پڑے تو میں لگاؤں گی. جو اللہ کے دین کے لیے نکل جاتا ہے وہ اپنے گھر میں تو مہاراجہ ہو سکتا ہے، دین کی جگہ پہ مدرسے میں اور مسجد میں اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں آ سکتا. مدرسے میں یا مسجد میں یا دین کے کام کرنے والوں میں اس کے ساتھ معاملہ بالکل عاجزی کا ہوتا ہے. اور جتنا یہاں ینگ کراؤڈ بیٹھا ہے، میں پلیز اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے کہ پھر بات جو ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ بتائیں، آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں، خدمت کی بات ہو رہی ہے نا، ایکٹیو ہونے کی بات ہو رہی ہے، آپ اپنی فیملی سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہمارے گھروں میں اصول کیا ہے، کیونکہ گھروں میں نوکر زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اماں خود اتنا کام کر رہی ہوتی ہیں، تو جب اماں کو کام کرنا پڑتا ہے ہمیں خود ہی اٹھ کے کام کر لیتی ہیں، بچوں کو کہتی نہیں ہے. جنرلی یہی ہوتا ہے نا. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دو طرح کی کیٹیگری میں ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے سامنے میز پہ کھانا لگا، اٹھا، گیا، آپ بیٹھے، اٹھے اور کمرے میں چلے گئے. ایک آپ کی دو بیٹیاں چلیں، ایک بیٹی آپ کی جو ہے وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی ہے، جس وقت کھانا لگ رہا تھا تب بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، جب کھانا مکمل ہو گیا کھا لیا تب بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے، کس نے اٹھایا، کب اٹھایا، کب سمیٹا، کچھ پتا نہیں. ایک بیٹی نے کھانا لگانے میں مدد کی، کھانا اٹھانے میں مدد کی، کیا ان دونوں کے معاملات ایک جیسے ہیں، ایکویلنٹ ہیں؟ آپ کو کس کا معاملہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے جو ایک بیٹی صوفے بیٹھی ہوگی میں بہت ایکٹیو ہوں، دیکھیں میں مستقبل چیٹنگ کر رہی ہوں. ہم اس وقت چیٹنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم خدمت کی بات کر رہے ہیں. اور خدمت شروع کرنے کے لیے کسی مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے، خدمت کرنے کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے. اسٹارٹ ود یور فیملی، آج سے شروع کریں، اپنے گھروں میں جس وقت قدم رکھیں اس وقت سے شروع کریں. ماں باپ کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، بہن بھائیوں کی خدمت کریں، شوہر کی خدمت کریں. کوئی کم آپشن ہے آپ کے اور میرے پاس؟ ان صحابہ کی زندگیوں سے تو ہم آپ اور میں اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اور میری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ گولڈن رولز ختم نہیں ہوں گے, یہ گولڈن سٹیٹمنٹس ختم نہیں ہوں گے. سعید ابن زید کے لیے آتا ہے کہ ان کی پوری زندگی کوشش کی بہترین جو تھی وہ ریفلیکشن تھی. روایات میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے اختتام پر جب کہ یہ مدینہ آ چکے تھے تو اس وقت مدینہ کے ایک لیڈر تھے, ان کا نام تھا مروان ابن حکم. ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے سعید ابن زید کی کمپلین کی. اس نے کہا کہ سعید نے میری پراپرٹی چرا لی ہے اور اس میں میرا ایک کنواں بھی ہے. اور یہ بہت بڑا الزام تھا سعید ابن زید کے اوپر, صحابی رسول تھے, عشرہ مبشرہ میں شامل تھے. انہوں نے کہا, ان خاتون نے کہا کہ انہوں نے میری پراپرٹی چرائی ہے. اب آپ ایک کامن سی بات دیکھیں, ایک مسلمان جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو, جس کے دل میں رسول کی محبت ہو, جس کے دل میں شریعت کی محبت ہو, جب ہم کسی نیک انسان کے بارے میں کوئی خبر سنتے ہیں تو اس پر ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے مومن کا کہ جب وہ کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی ریومر سنتا ہے تو اس کو یقین نہیں کرتا, یہی آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مان سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو نیک دل مومن تھے انہوں نے جب یہ خبر سنی تو یہ مدینہ میں پھیل گئی ایک دم سے کہ ایک عورت نے آ کر لیڈر کے پاس شکایت کی ہے کہ سعید ابن زید نے اس کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ مکہ میں یہ جب خبر گھوم مدینہ میں جب یہ خبر گھومی تو نیک لوگوں نے کہا کہ سعید ایسا نہیں کر سکتے, وہ صحابی رسول ہیں. جو منافقین تھے ان کو موقع مل گیا خبر کو اچھالنے کا, افواہوں کو پھیلانے کا. اب جب یہ بہت زیادہ بات پھیلی تو بعض صحابہ نے سعید ابن زید کے پاس آ کر کہا کہ دیکھیں آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیے. سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, ہاں یقیناً میں اپنی ریپوٹیشن بھی خراب نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر میں نے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کچھ نہ بولا تو لوگ سمجھیں گے کہ صحابی رسول سے یہ عمل ہو گیا. اتنے میں مروان ابن حکم جو تھے انہوں نے سعید ابن زید کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیے کورٹ ہاؤس میں اور اپنی کلیئرٹی دیجیے جو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے. سعید ابن زید نے کہا کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا. انہوں نے لیڈر کے پاس آ کر کہا, مروان کے پاس آ کر, اور ان سے کہا کہ میں بس ایک دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں کوئی جواب نہیں دے رہا, میں صرف ایک دعا کرتا ہوں. اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اس کی بینائی لے لے اور اسے اسی کنویں کے اندر غرق کر دے, جیسے اس نے مجھ پر ایکوزیشن لگائی ہے اللہ اس کو اس کی سزا دے دے. سعید ابن زید جو تھے یہ جو بے قصور تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, صحیح حدیث, انہوں نے اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ دعا دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتق دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, مظلوم کی بد دعا سے, مظلوم کے ہاتھ اٹھنے سے پناہ مانگو, جس پر تم نے آپریشن کیا ہے اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے پناہ مانگ لو, اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ تمہارے اگینسٹ اٹھ گئے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا, یعنی اس کی مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور یہی ہوا, اس میں ہم بھی سیکھ رہے ہیں, اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے, اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اگر آپ نے کسی کو اپنے آپریشن کا شکار کیا ہے, اگر آپ جو ہیں وہ کسی کے اوپر زیادتی کرنے والوں میں شامل ہیں تو آج اس سے جا کر معافی مانگ لیں, آج اللہ سے معافی مانگ لیں, آج اس کو کمپنسیٹ کر لیں, اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ آپ کے اگینسٹ اللہ کے حضور اٹھ جائیں. اور جب مظلوم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ مظلوم کے ہاتھوں کو قبول کیے بغیر واپس نہیں لوٹاتا. یہی معاملہ سعید ابن زید کے ساتھ ہوا, انہوں نے دعا کی تھی. شارٹ وائل میں آتا ہے کہ اللہ نے مدینہ میں بارش بھیجی اور بارش بہت زیادہ آئی, اتنی آئی کہ سیلاب آ گیا. سیلاب آیا تو اس سیلاب میں یہ عورت بہ گئی, جب بہی تو اس کو چوٹ لگی تو اس کی آئی سائٹ چلی گئی, اس کی بینائی چلی گئی, اور فائنلی بینائی چلی گئی, اس کے بعد یہ اسی کنویں میں گر کر ہلاک ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سعید ابن زید کی خود بخود جو تھی کلیئرٹی واضح کر دی, اور انہوں نے کسی کی پراپرٹی الحمدللہ نہیں چرائی تھی. مدینہ کے اندر ان کے نام کو بھی کلیئر کر دیا گیا اور ان کی نیت کو بھی واضح کر کے اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آ گیا. اس لیے یاد رکھیں, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی دنیا کا انسان عزت نہیں دے سکتا, جس کو اللہ آنر دینا چاہے پوری انسانیت اس کے خلاف کھڑی ہو جائے وہ اللہ کے آنر سے اس کو نہیں ہٹا سکتے. سعید ابن زید کا انتقال مدینہ میں ہوا 51 ہجری میں, اور ان کے لیے آتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک تھے, بیمار نہیں تھے, فجر کی نماز کے لیے گئے, نماز پڑھ کر واپس آئے اور نماز پڑھ کر واپس آ کر لیٹ گئے, اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ لیے اور بہت ہی پیسفلی اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. سعد ابن وقاص اور عبداللہ ابن عمر نے ان کا جنازہ جو تھا وہ پڑھا اور ان کو غسل دیا. حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے کفن پر پرفیوم لگا رہے تھے لگانے لگے تھے تو ابھی ہم نے پرفیوم ہاتھ میں پکڑی ہی تھی کہ ہمیں حضرت سعید ابن زید کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور یہ اس بات کی کہتے ہیں, سعد ابن وقاص کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت قبول کر لی. اللہ نے ان کی زندگی میں ان کی اسٹرگل اور ان کی محنت اور آخرت سے محبت جو تھی وہ قبول کر لی. الحمدللہ یہ تھے 10 عشرہ مبشرہ. اللہ تعالیٰ نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کے جیسے صفات اپنانے والوں میں شامل فرمائے, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں بتا کر جا چکے ہیں کہ اس امت کے اندر کثیر اختلاف ہوگا. جب اپنے صحابہ کو رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس امت میں کثیر اختلاف ہوگا, اور اللہ کے رسول نے اپنے نوجوان صحابہ کو ایڈریس کر کے کہا تھا کہ بہت جلد تم اختلاف کثیر دیکھو گے, تو یاد رکھیں اس اختلاف کثیر کا ایک ہی حل ہے, اور وہ اللہ کے رسول بتا کے گئے تھے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو. آج مسلمانوں میں جتنے بھی سیکٹس ہیں, جتنے بھی گروپ ہیں, جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں, پلیز اپنے ساتھ ایک اصول کو اس رمضان لے کر اٹھئے گا. کسی کے اوپر آپ کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین کی وسعت ہے, یہ دین کے مختلف براڈ اینگلز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے یہ چیزیں بتا کے گئے کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. ٹالرنس لے کر آئیے, کائنڈنیس کے ساتھ رہیے. اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی آتی ہے جس پر آپ عمل نہیں کرتی, اس کے لیے یا تو علم حاصل کیجیے ورنہ خاموش رہیے. اور اگر مثال کے طور پہ مختلف گروپ ہیں بھی, جیسے اہل سنت والجماعت میں کتنے گروپ بن گئے ہیں, ان کے لیے اندر ٹالرنس لے کر آئیے. یہ اختلاف کا ذریعہ نہیں ہے, یہ دین کی وسعت کا ذریعہ ہے. اللہ کرے ہمارے علماء کے اندر ایسے علماء پیدا ہو جائیں جو ہمیں جوڑنے والے بن جائیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرو. ہم الگ مدرسوں میں بیٹھ سکتے ہیں, ہم الگ مسجدوں میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ہمارا اللہ تو ایک ہے, ہمارا رسول تو ایک ہے, ہمارا قرآن تو ایک ہے. اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے کر آئیں پلیز. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں کی, اور جس جو اتنے اس کمرے میں خواتین بیٹھی, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو جوڑنے والوں میں شامل ہوں. پلیز ریومرز مت پھیلائیں, پلیز بغیر تحقیق کی خبروں کو آگے مت کریں. مجھے رونا آتا ہے عورتوں کے واٹس ایپ کے استعمال کے اوپر, میں کچھ نہیں اور کہہ سکتی. ہم کہہ کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ ادھر ایک خبر, آپ کا واٹس ایپ کا استعمال اور آپ کا کیئرلیس میڈیا, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو کل کا واقعہ ہوا ہے دس از ریڈیکولس کہ ہم نے اس کو کیسے پورٹری کیا ہے. آپ کو اس کی حقیقت پتا ہے اس میں کیا تھا؟ اور ایک شور مچا ہے رات 8 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک کہ وہاں بم بلاسٹ ہو گیا, وہ سوسائڈر تھا, اس کا سر بھی مل گیا, اور یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا. پلیز اپنے آپ کو میچور کریں. کب تک ہم قرآن سنتے رہیں گے اور اس کو عمل میں شامل نہیں کریں گے؟ کب تک ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھتے رہیں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے لیے ہسٹوریکل فگرز نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے عمل کے میدان ہیں. اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں, نفرتوں کو مت پھیلائیں. ایک سکالر اپنی کسی لاعلمی کی وجہ سے, انسان ہونے کی وجہ سے, غلطی ہونے کی وجہ سے ایک بات اپنی زبان سے اگر نکال دیتا ہے یا نکل جاتی ہے, اس کو مت پھیلائیں. علماء کے خلاف نیگیٹو باتوں کو مت پھیلائیں, اس کو دبائیں, اس کو چھپائیں. اگر آپ اور میں اس طرح سے چیزوں کو پھیلائیں گے, یہ امت کبھی متحد نہیں ہوگی. اور ہم امت کو متحد کرنے کی کوشش اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کی اور میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اللہ سے کہوں میں متحد کر کے چھوڑوں گی اللہ, نہیں, اللہ میری کوشش دیکھ رہا ہے. پلیز نمبر 1, بی میچور. علم حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کریں, میچورٹی اپنے اندر لے کر آئیں, جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی اس پر شکر ادا کریں, بغیر سوچے سمجھے خبروں کو عام مت کریں. جب تک اوتھینٹک ریسورسز سے آپ کے پاس نہ پہنچے مت بتائیں. یہ بتائیں فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر ایک خبر کو سب کا بتانا فرض ہے. کیا ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس انٹرنیشنل چینلز نہیں آتے؟ کیوں ہم فیس بک پر ایک پوسٹ کرتے ہیں فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا؟ کیا سنسنی پھیلا رہے ہیں؟ کیا ریومر پھیلا رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ کر کے؟ میں سب سے پہلے خبر دینے والی بن جاؤں, وہ خبر جو آپ کی اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے. عم یتساءلون, کس بڑی خبر کے انتظار میں کتنی اس خبر سے آپ نے اور میں نے ایک دوسرے کو آگاہی دی. وہ قیامت جو آگے رہنی ہے, کوئی ریومر نہیں ہے, کوئی افواہ نہیں ہے, کوئی جو آپ کی اور میرے ذہنوں کی اور میڈیا کی خلطی اور خرابی کی خبر نہیں ہے. اللہ رب العزت کا کلام 100% حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا اور 100% اپنی پوری پیورٹی کے ساتھ موجود ہے. وہ خبر دے رہا ہے کہ تیار کرو اپنے آپ کو اس خبر کے بارے میں جو آنے والی ہے اور جو حق ہے. اس کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں کتنا دوسرے کو انفارم کرتا ہے؟ کتنا ڈراتے ہیں؟ کتنا ہی دوسرے سے اس کے بارے میں جو ہے ہم کیوریس ہو کے بات کرتے ہیں؟ کتنی اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں؟ خدا را پلیز پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, میں شاید اپنے بچوں سے جیسے ریکویسٹ کرتی ہوں ایسے آپ سے ریکویسٹ کریں, ریسپانسبلٹی کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. واٹس ایپ کے ایک گروپ میں ہم ایک چیز ڈالتے ہیں, اس کے بعد اگر ہمارے پاس 15 گروپ ہیں تو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم 15 کے 15 گروپ سے وہ بات ڈالیں گے. یہ اس کام کے لیے نہیں ہے چیزیں. دین پھیلائیں, اور دین پھیلانے کے بھی اللہ سے آداب مانگیں. اللہ مجھے دین پھیلانے کے بھی آداب دے دے. اللہ سے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو متحد کر دے. اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنا رحم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو ان چند دنوں میں تھوڑی سی کوشش کی ہے اس کو اپنی رحمت سے اور اپنی شان رحیمی سے قبول اور منظور فرما لے. سبحان اللہ وبی حمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبی حمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبی حمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے ان محنتوں کو قبول فرما لے. اللہم لک الحمد, اللہ حمد صرف آپ کے لیے ہے. انت نور السماوات والارض ومن فیہن, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور آپ ہی ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ولک الحمد, انت القیوم السماوات والارض ومن فیہن, وانت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق. اللہ آپ کا قول سچا ہے, اللہ آپ کی ملاقات سچی ہے, اللہ آپ کا قرآن سچا ہے. والنبیون حق, اللہ تمام نبی حق ہیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. اللہ ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں, اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے. اللہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں, اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما, اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما. اللہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ جو آپ نے وعدے کیے ہیں اللہ ان کو سچا ثابت کر دے. اللہ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم بہت کمزور ہیں, اللہ ہم میں ہمت نہیں ہے اس دین پر چلنے کی. اللہ ہمیں طاقت دے دے, اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے دے, اللہ ہمارے اندر کنوکشن دے دے, اللہ ہمیں علم حاصل کر کے اس کو آگے پھیلانے والوں میں اور عمل میں شامل کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں پر اپنا رحم فرما. اللہ مسلمان پھٹے ہوئے ہیں, اللہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, اللہ مسلمان بے علم ہیں, اللہ مسلمان بے عمل ہیں. اللہ ان پر اپنا رحم فرما, اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما. اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم کس طرح سے آپ کے دین کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنا عطا فرما, اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنا عطا فرما, اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنا عطا فرما. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے, اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہمارے جسم اس قابل نہیں کہ آپ کی دیوی سزاؤں کو برداشت کر سکے. اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے,
اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے, اللہ اپنا رحم کر ہم سب پر, اللہ ہماری اس کوشش کو ہمارے جنت میں جانے کی حجت بنا دے, اللہ اپنی رضا عطا فرما دے. یا اللہ ہماری اولادیں آپ کی محبت سے دور نکل رہی ہیں, یا اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف ڈال دے. یا اللہ ہم ماؤں کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے بہترین رول ماڈل بن جائیں. یا اللہ آپ کا دین اس وقت بہت ڈاؤن ٹراڈن, اللہ آپ کے دین کے اٹھانے والے بہت کم ہیں, اللہ ہمیں ان چند لوگوں میں شامل فرما دے جو اس دین کو اپنے سر کا تاج بنائے, اللہ ہمیں اس دین کی عزت کرنے والا بنا, اللہ ہمیں حق دکھا دے, اللہ ہمیں حق پر چلنے والوں میں شامل فرما, اللہ ہمیں حق کا ساتھی بنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں, اللہ آپ غفور اور رحیم ہیں, اللہ اپنی شان رحیمی سے ہمارے گناہ معاف کرنا. اللہ ہماری امید ہے اللہ کہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے بہت کم ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے, اللہ ہمارے لیے قبر کا عذاب نہ ڈال, اللہ ہمارے لیے قبر کے سوالات پر ثابت قدم رہنا آسان بنا دے, اللہ ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا, اللہ ہمیں ان کا فرما بردار بنا, اللہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے رسول کو دیکھ سکیں پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں اللہ تیری رحمت سے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے, اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, اللہ ہمارے بچوں کو ان کے انسٹیٹیوشنز میں دین پر قائم رکھ, اللہ اس ملک پر اپنا رحم فرما, اللہ تمام مسلمان ممالک پر اپنا رحم فرما, اللہ اس امت پر اپنا رحم فرما, اللہ ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا اس دین کو عمل کرنے کے لیے حاصل کیا تھا, اللہ ہماری ناشکری کی وجہ سے اس کو ہم سے واپس نہ لے گا, اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا, اللہ آپ نے ہمیں صحت دی ہم اپنے پیروں پر چل کے یہاں آئے, ہم نے اپنے کانوں سے سنا اپنی زبان سے بولا, اللہ ہمیں اپنی سینسز کے ساتھ اپنا فرما بردار بنا, اللہ ملک الموت کو دیکھ کر ہمیں آپ کی فرما برداری کا احساس نہ جاگے, اللہ صحت کی حالت میں اپنا شکر گزار بنا, اللہ صحت کی حالت میں اپنا فرما بردار بنا, اللہ صحت کی حالت میں صبر کرنے والا بنا, اللہ اس زندگی کے اندر ہدایت کی نعمت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھ, اللہ اس صراط مستقیم پر چلنے والا بنا, اللہ اس صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا, اللہ ہمارے لیے رحمتوں کی بارش نازل فرما, اللہ شوال کا مہینہ اور آنے والے تمام مہینے مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کے مہینے ہوں, اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما, اللہ تمام حاضرین کی تمام سننے والوں کی دعائیں قبول و منظور فرما, اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں ان کو بہترین پروپوزل عطا فرما, اللہ جو بچے جوان ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کو اب تک نہیں ملی ہیں, اللہ ان کے لیے بہترین پروپوزل عطا فرما, اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بزرگوں کی عزت کرنا ڈال دے, اللہ ہمارے دلوں میں ماں باپ کا عزت اور اکرام ڈال دے, اللہ جن کے ماں باپ آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرمائیے, اللہ تمام مومنین کی بہترین مغفرت فرمائیے, اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ جو لوگ آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے, اللہ ان کو ان کے گناہوں سے دھو کر ایسے پاک کر دیجئے جیسے سفید کپڑا دھو کر پاک کر دیا جاتا ہے, اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے, اللہ ان کو دنیا سے بہتر گھر والے عطا کیجئے, اللہ ان کو دنیا سے بہتر گھر عطا کیجئے, اللہ ان کو دنیا سے بہتر سپاؤس عطا کیجئے, اللہ ان کے لیے آخرت میں جنت میں بڑے بڑے باغات رکھ دیجئے, اللہ ان کو قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے, اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے, اللہ ہم بہت نافرمانیاں کرتے ہیں, اللہ ہم بندوں کے دل بھی توڑتے ہیں اور انسانوں کے دل بھی توڑتے ہیں اور آپ کا یا ہم بہت نافرمانی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیا، اللہ اس گھر میں بیٹھی ایک ایک خاتون کا دل اپنے دین کے لیے کھول دے، اللہ جنہوں نے اپنا گھر کھولا ان کے گھر میں برکت نازل فرما، اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہم سب کو بنا، اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اللہ ہم مسلمانوں کو جوڑنے والوں میں شامل ہوں، اللہ ہمیں حلم عطا کر، اللہ ہمیں ابو بکر جیسے میچورٹی اور حلم عطا کر، اللہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ جیسی جرات اور بہادری اور انصاف عطا کر، اللہ ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ جیسی حیا عطا کر، اللہ ہم مسلمان عورتوں کو حیا دے دے، اللہ ہمارے مسلمان مردوں کو غیرت دے دے، اللہ ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کے اخلاق درست کر دے، اللہ ہمارے مزاج بہت سخت ہے، اللہ ہمارے مزاجوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے غصے کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ہم مسلمان بہت غصہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے غصے کو چینلائز کر دے، اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق غصہ کرنے والا بنا، اللہ ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کے غصوں کو ٹھنڈا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے والا بنا، اللہ ہم اپنے رسول کے اخلاق پر بالکل بھی نہیں ہیں، اللہ ہم نے اپنے رسول کی سنتوں کو چھوڑا ہوا، اللہ ہمیں حضرت عمر جیسی جرات عطا کر، عثمان جیسی حیا عطا کر، علی جیسا علم عطا کر، اللہ سعد ابن ابی وقاص جیسی ہمارے اندر سٹرینتھ پیدا کر دے، ابو عبیدہ جیسی ہمارے اندر جو ہے وہ میچورٹی پیدا کر دے، اللہ سعید ابن زید جیسی خدمت کی سرویٹیوڈ کی نعمت عطا کر دے ہمیں، اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، تمام مومنین پر اپنا رحم فرما، اللہ اس رمضان ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم نے جیسے ٹوٹے ٹوٹے روزے رکھے اللہ اس کو قبول کر دے، اللہ ہم نے ویسا قرآن نہیں پڑھا جیسا پڑھنا چاہیے تھا، اللہ ہم نے ویسی نمازیں نہیں پڑھی جیسی پڑھنی چاہیے تھی، اللہ ہم نے ویسا ذکر نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، اللہ ہم نے ویسا صدقہ نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، اللہ ساتھ صحت اور ایمان اور زندگی کی اگلا رمضان دیکھنا نصیب فرما، اللہ ہمیں پورا سال اپنا فرما بردار بنا کر رکھ، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے، اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مغفرت کے ساتھ اس مہینے سے نکالے، اور اللہ شوال کے مہینے میں اور خیر و عافیت سے عید گزارنے والوں میں شامل فرما اور اپنا فرما بردار رکھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، بارك الله لي ولكم في القران الحكيم، ونفعني واياكم باياتي وذكر الحكيم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.